خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه حبیبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کے پیج نمبر 5 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 15، حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 9ویں رات ہے، 9th رات ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اب سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم.
میرا سوال یہ ہے کہ خرگوش حلال ہے یا حرام؟ اگر حلال ہے تو وہ پاؤں میں چیز پکڑ کے کھاتا ہے، کہتے ہیں اگر کوئی بھی چیز پاؤں میں پکڑ کے کھاتی ہے تو وہ حلال نہیں ہوتی.
خرگوش حلال ہے اور وہ پنجے سے شکار تو نہیں کرتا، دانتوں سے شکار کرتے ہیں کیلے والے، وہ حرام ہوتے. پنجے میں پکڑ لینا کسی چیز کو مطلب، لیکن یہ تو خرگوش تو میں نے دیکھا شاید گھاس کھاتا ہے، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی. مسلم اور بخاری شریف کی ایک حدیث پیش خدمت ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہم نے مر الزہران میں ایک خرگوش کو بڑکایا تو میں نے اسے پکڑ لیا، تو میں اسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے ذبحہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کی دونوں رانے وغیرہ بھیجی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. میرات المناجی جلد 5 میں یہ ہے، اور مزید آپ لکھتے ہیں مرقات شرح مشکات کے حوالے سے، معلوم ہوا کہ خرگوش حلال ہے، یہی اکثر اہل اسلام کا عقیدہ ہے. بعض لوگوں نے اس سے मकरू का है, इसलिए कि इसकी मादा को हैज आता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरगोश खाना साबित है और ये बिल्कुल जायज है खरगोश खाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये एक तबका है मुझे पता है, उनके यहाँ खरगोश खाना हलाल नहीं है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ हलाल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
मेरा हजरत साहब की बारगाह में सवाल ये है कि ऑफिस वर्कर की छुट्टियां जब रमजान मुबारक में होती हैं तो वो सहरी करके सो जाते हैं और उनकी काफी नमाजें मिस हो जाती हैं, फिर वो रोजे से कुछ देर पहले उठते हैं और अफ्तार कर लेते हैं, तो हजरत साहब से यही सवाल है कि मुझे इस बारे में बता दें कि उनकी जोर असर की नमाजें मिस हो जाती हैं, इस हवाले से थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा।
अल्लाह करीम आफियत नसीब फरमाए। नमाज सारा ही साल फर्ज है पांचों टाइम की और रमजान में भी फर्ज है। नमाज का ताल्लुक रोजे से वैसे नहीं है, लेकिन रमजान शरीफ में नेकियों का भी अजर बढ़ जाता है, इस तरह गुनाहों की सख्ती भी बढ़ जाती है। तो नमाज का तर्क करना है वैसे बड़ा गुनाह है, तो रमजान शरीफ में ये और बड़ा गुनाह हो गया, रोजे में और बड़ा गुनाह हो गया ये नमाज छोड़ना। तहम ये कहे अगर माज़ अल्लाह को ऐसा करता है तो उसका रोजे का फर्ज अदा हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाल्लाह आखिर में मदनी मुन्नी चार साल की जिसने गजरा पहना था इससे लगता है पहला रोजा रखा था। अच्छा बोला इन्होंने माशाल्लाह, मुबारक हो आपको भी, आपके अम्मी अब्बू को भी, सबको घर वालों को मुबारक हो, अल्लाह कबूल करे। और माशाल्लाह एक मदनी मुन्ने ने बहुत सारा हिस्सा स्वाब किया, अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। تقبل الله تعالى منا ومنكم। और सबसे पहले एक मदनी मुन्नी ने नात शरीफ सुनाई। माशाल्लाह मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में।
मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं,
मदीने में है, मदीने के ज
نے نعرے بھی اچھے اچھے لگائے صحابہ کرام، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ. اللہ ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام ہے سچے پتاریا ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. میرے پیارے بابا جان، میں نے آج چوتھا روزہ رکھا تھا، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
مدنی مذاکرے میں عرض ہے کہ آپ رمضان المبارک کے 10 دن ہو جاتے ہیں اور کبھی 20 دن اور آخری عشرا، تو آپ 10 دن ہو جاتے ہیں تو آپ کیوں روتے ہو؟ کیا کوئی رونے کی وجہ ہے؟
اس کی کئی مرتبہ رمضان المبارک کی حوالے سے وضاحت کی جا چکی ہے کہ چونکہ اس مہینے کے اندر ثواب بڑھ جاتا ہے اور یہ مہینہ ایسی برکتوں والا ہے کہ اس سے ہر سمجھدار عقل والا یہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت ایسی ہے کہ جب یہ جدا ہوتا ہے تو ایک تو یہی غم کہ محبت جس سے ہو وہ جدا ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ اگر تھوڑی سمجھ کوئی رکھتا ہے تو ایک فائدے والی چیز، بہت بڑے فائدے والی چیز اس سے جدا ہو رہی ہے، تو یہ چیز دل میں غم پیدا کرتی ہے. اسی وجہ سے جو عاشق رمضان ہوتے ہیں، امیر اہل سنت ہیں، دیگر ہیں، تو وہ اس کے جدائی کے اوپر غم کرتے ہیں، روتے ہیں.
ہم کو رمضان سے محبت ہے، لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان مہینہ حکمران ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان. نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب سب نیکیوں پر نیکیاں. پڑ گئے دوزخ پہ تارے، پڑ گئے دوزخ پہ تارے، قید میں شیطان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان. اب رحم گیا ہے اور سما ہے نور نور، اب رحمت کھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. فضل رب سے مغفرت را، فضل رب سے مغفرت را، ہو گیا سامان ہے، آ گیا رمضان. دیکھو آ گیا رمضان، یہ بڑا احسان ہے، یا ہمیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں بھی عطا، زندگی میں بھی عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے،
رمضان دکھا یا الٰہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الٰہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ
محسن ہے, میں تاثر شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ گلیاں صاف کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟
آج حاجی اتھر رکن شورا جو موضوع لے کر چلے تھے صفائی کے حوالے سے نا, تو اس پر وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے گلیاں وغیرہ بھی صاف کریں تو کیا اس پر بھی ثواب ملے گا؟
گلیاں کا انہوں نے
جی گلیاں
گلیاں صاف, اب یہ کہ جیسے کہ اپنا گھر ہے نیچے کا اور سامنے کی جگہ جو گلی کا حصہ ہے, یہ اگر کوئی صفائی کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں گھر کے دیگر افراد کو آنے جانے میں سہولت رہے گی, پاؤں خراب نہیں ہوں گے, یا کوئی آنے جانے والا یہاں سے گزرے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, تو اچھی کوئی نیت ہے تو اس طرح ثواب ملے گا, ورنہ باقاعدہ گلیاں صاف کریں گے تو لوگ اس سے جن کھائیں گے برا والا بولیں گے, جھاڑو والا بولیں گے, بھنگی بولیں گے, اس طرح دل آزاریوں کا. تو یہ اس طرح صاف کرنا یہ کوئی مطلب اس کی حاجت ہی نہیں ہے. تو مدینے کی گلیوں کی بات دوسری ہے کہ وہ حضرت سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام کا مقطع ہے, نعتوں سے سنتے ہیں.
خدا
پاکستان سے عرض کر رہی ہوں. مدنی چینل کی 13ویں سالگرہ بہت مبارک ہو. الحمدللہ مدنی چینل کی تو کیا ہی بات ہے, جب گھر میں مدنی چینل کھولا جاتا ہے تو رونقیں آ جاتی ہیں. اگر کبھی مدنی چینل ناراض ہو جائے تو گھر ادھورا سا لگتا ہے. الحمدللہ بہت سارا علم دین مدنی چینل سے حاصل ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا.
کل 10 رمضان المبارک مدنی چینل کی 13ویں سالگرہ ہے.
ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو, سب کو مبارک
ہو. میرے لسنر سے سوال ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز پوری پڑھ لے وتر وغیرہ بھی, تو کیا اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے یعنی وقت کے اندر؟
یا تراویح کی نماز اگر وتر کے بعد پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ السنت سے میرا سوال یہ ہے کہ جب والدین آج کل اولاد کی شادیوں میں لیٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ 32 سال 35 سال یا کچھ 38-40 سال کے اندر بھی کرواتے ہیں, کیا اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس عمر میں شادی کرنی چاہیے, صحیح طریقہ ہے یا نہیں؟ اور ان کے مالی حیات اچھے نہ ہوں تو کیا کریں؟ مطلب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا, کوئی اچھی نوکری نہیں لگی یا کچھ دیگر مسائل ہیں, تو ان کے اس حل میں کیا کرنا چاہیے؟
اللہ, جب بچہ بالغ ہو, اب ہمارے یہاں 18 سال سے پہلے غالباً شادی کی اجازت نہیں ہے, 18 قانونی ضرور 18 سال بالغ ہوتا. اگرچہ شرعاً تو لڑکا 12 اور 15 کے درمیان آثار بلوغ ظاہر ہوں, نشانی بالغ ہونے کی, تو بالغ ہو جاتا ہے, اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان. ورنہ یہ کہ دونوں میں جو بھی 15 کا ہو جاتا ہے تو وہ شرعاً بالغ ہو جاتا ہے, نمازیں روزے اور یہ سب اس پر فرض ہو جاتے ہیں, شرعاً یعنی کہ جو احکام ہیں اس کے ان پر نافذ ہوتے ہیں. یتیم تھا بھی تو اب وہ یتیم نہ رہا بالغ ہونے کے بعد. اور یہ جو 12 اور 15 اور یہ جو میں نے بتایا, یہ سن ہجری سن, عیسوی سن انگلش سال سے نہیں, اسلامی سال سے یہ ہوگا. خیر, تو اب یہ کہ آپ بولتے ہیں واقعی کوئی 40 سال تک بھی گزار دیتے ہیں, جوانی 30 سال تک رہتی ہے, 30 سال کے بعد ڈھل جاتی ہے. تو یہ واقعی یعنی کہ بڑی یعنی کہ آزمائشیں ہیں اس میں, جتنا جلدی ہو سکے جوڑ ملے تو نکاح کر دینا چاہیے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ کر دیں. اب یہ کہ واقعی پیسوں کا اور مسئلہ, حالانکہ ویسے اتنے بڑے مسائل نہیں ہے پیسوں کے, لیکن موجودہ رواجوں نے یہ مسائل کھڑے کر دیے. شاید یہ میرے حال کا کرایہ بھی پتہ نہیں, لاکھ یا اس سے اوپر ہوتا ہو, مجھے صحیح پتہ نہیں ہے, لیکن لاکھ یا لاکھوں ہوتا ہو تو کہہ نہیں سکتا.
دس
لاکھ روپے,
یعنی وہ 10 لاکھ 15 لاکھ, ابھی جیسا حال
حال
سستے بھی
کو بے حال کر دیتا ہے.
سستے بھی ہیں لیکن ظاہر یہ بھی ہیں جو میں نرس کیا,
سستے کیونکہ ہزاروں میں بھی ہوگا,
ہزاروں میں تو شاید گلی میں بھی اگر کریں گے اور ٹینٹمنٹ لگائیں گے تب بھی ہزاروں خرچہ نہیں آئے گا شاید. ہے مہنگا, مہنگائی تو مہنگی ہوگی.
اب یہ کہ یوں خرچہ تو واقعی بہت ہے, پھر کھانا پکانا, پھر ادھیگے چڑھانا, پھر ہزار مسئلے, کپڑوں کے بھی ایک سے ایک جوڑے بناتے ہیں, اور لاکھوں لاکھ روپے کے لباس, لاکھوں لاکھ روپے کا فرنیچر, جہیز پر خرچہ, یوں طرح طرح کے خرچے ہوتے ہیں. مکان کی بھی ترکیب ہوتی ہے, نیا مکان بھی لیتے ہیں یا رنگ روغن کرتے ہیں یا جو بھی مطلب ہے مینٹیننس وغیرہ کرتے ہیں, خرچہ تو واقعی بہت آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے لڑکیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں, لڑکے بھی بیٹھے رہتے ہیں,
بہت
اتنی آمدنی نہیں ہوتی, تنخواہ لگی بندی ہوتی ہے بےچاروں کی. جو باپ بھی ہوتا ہے بےچارا کہاں سے لائے گا بھائی, قرضہ لے گا تو بھرے گا کیسے؟
اصل میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, لوگ کیا کہیں گے.
اصل لوگ کیا کہیں گے یہ بھی ہوتا ہے, خود اپنے کو بھی مستی ہوتی ہے. تھوڑا پہلے بیٹے کی شادی ہے تو پہلا تو پہلی کا بہانا, پہلی بیٹی تو اس کا بہانا, لیکن 10واں بیٹا بیٹی ہو تو بولے خوشی کا موقع ہے. یوں کر کے یہ خرچہ تو خود بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور واقعی خاندانوں میں ناک بھی رکھنی ہوتی ہے لوگوں کو, کہ سب کی دعوتیں کھائی ہوتی ہیں, اب ان سب کو دعوت تو دینی پڑے گی. یوں بہرحال مسائل ہی مسائل ہیں مسائل ہی مسائل ہیں. اس وجہ سے بےچارے مطلب کئی کنوارے رہ جاتے ہوں گے, بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہوگا.
آپ نے اصل میں یہ سمجھیے کہ کئی نوجوانوں کے جذبات کو آپ نے ترجمانی شاید کی ہے. مجھے ایک نوجوان نے کہا تھا, نوکری کرتے تھے وہ, ابھی بھی نوکری کرتے, میں جانتا ہوں ان کو, ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں شادی کہاں سے کروں یہ مجھے بتائیے. یعنی مجھے میرے گھر سے ہی شادی کرنے کے تعلق سے مجھے رکاوٹ ہے کہ میری امی کو مجھے اتنے کپڑے دینے ہوں گے شادی پہ, مجھے بہنوں کو اتنے دینے ہوں گے, مجھے میری بھابھی کو اتنے دینے ہوں گے, خالہ پھوپھی کو اتنے اتنے دینے ہوں گے. تو لاکھوں روپے کے تو کپڑے اور چیزیں تو صرف مجھے میرے گھر کے اندر, لڑکی والوں کا نہیں, مجھے میرے گھر کے اندر میرے فیملی ممبر کو بانٹنے ضروری ہوں گے کہ بھائی بیٹا ہے بھائی ہے تو دے گا نہیں. اب میں نوکر آدمی, میری 35-40 ہزار روپے کی تنخواہ, اب میں پہلے ان کے لیے 3-4 لاکھ روپے جمع کروں, اس کے بعد ولیمے کے لیے 3-4 لاکھ روپے جمع کروں, میرے پاس 15-20 لاکھ روپے جمع ہو تب جا کے میری شادی ہوگی. تو یہ ایک نوجوان کی بات ہے جو شاید ہزاروں نوجوان کی ترجمانی کر رہی ہے.
اب یہ 15-20 لاکھ لائے گا کہاں, جس کی تنخواہ مطلب 30-40 ہزار منتھلی,
وہ سیونگ کب کرے گا, وہ
بےچارا کہاں سے لائے گا, بچائے گا کتنا, سب ماں باپ کو دینا تو پڑتا ہے نا خرچہ, جس کے بعد بچے گا کیا. اب 5-5 ہزار 10-10 ہزار اگر منتھلی وہ بچاتا ہے تو جب 15 لاکھ جمع کر لے گا تو پتا چلا کہ 40 لاکھ روپے اب خرچہ ہو رہا نکاح پر, مہنگائی بھی تو بڑھتی جا رہی ہے نا, پیسہ ویسا جوڑ کر بھی. ان حالات میں اور ان رواجوں کو نبھاتے ہوئے شادی نہیں ہو سکتی, بہت مشکل ہے. اب کوئی غیبی مدد ہو جائے کسی کی اور ہو جائے تو باقی, یا گھروں میں کوئی سونا ہوتا ہے عورتوں کے پاس اور اس طرح, یا کوئی بونڈ لگ جائے کوئی اور یوں کر کے بن جائے.
پاپا سونا نے بھی, ماں کے سونے نے بھی بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے, ماں نے اپنا سونا بیٹے کے لیے نہیں رکھا. ماں یہ نہیں بولے کہ بیٹا میرے پاس 10 لاکھ کا سونا ہے تو بیٹا 3 لاکھ کا سونا میں تیرے کو دیتی ہوں تیری شادی ہو جائے گی, نہیں
ایسا نہیں ہے. یہ بیٹوں کو بھی خرچہ کرتے ہیں, عورتیں ایسا نہیں ہے, یعنی کہ بس جیسی سوچ وہ بیٹوں پر اس لیے کم کہ یہ تو کما لے گا, یہ بیچاری کہاں جائے گی. یوں باقی ماں باپ کو بیٹا بیٹی دونوں کا خیال رکھنا چاہیے, ورنہ بیٹا پھر ظاہر ہے کہ اس کا دل ٹوٹے گا تو اس کی شادی ہوگی تو ہو سکتا ہے اور مسائل کھڑے ہو جو ہوتے ہیں آج کل گھروں میں. اس لیے انصاف ہونا چاہیے اولاد کے ساتھ, دو بچے ہیں تو دونوں کو پیار کرنا ہے, ایک کو چوما تو دوسرے کو ضرور چومے آپ, ایک بار چوما تو اس کو بھی ایک بار چومے, اس کو تین بار چوما تو اس کو بھی تین بار چومے, ورنہ یہ اگر آپ اس میں ایک کو نظر انداز کرتے رہیں گے نا تو اس کے دل میں غیر محسوس طریقے پر آپ کے لیے کچھ مائنس جذبات پیدا ہو سکتے ہیں بچے کے, جو آگے چل کے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. انصاف, اس طرح بیٹی بیٹے میں نکاح کے معاملے میں شادی کے معاملے میں جو بھی ان پر خرچہ کرتے ہیں ان میں آپ کو انصاف سے کام لینا ہے. کسی کے دل میں یہ نہ ہے کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے اس بھائی کے ساتھ اس بہن کے ساتھ تو یوں یوں کیا اور میرے ساتھ یوں کیا. ہاں اگر کمی ہے مال کی اس میں زیادہ تھی تو بیٹے پر وضاحت کر دے گا, بیٹا جی تو چاہتا ہے جبکہ جی چاہتا ہو سچ سچ بولے گا میں یوں کروں یوں کروں, لیکن بیٹا تم جانتے ہو کہ اب میرے میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی کمانے کی, کاروبار بھی ٹوٹ گیا, پیسے بھی اپنے پھنس گئے. تو یہ بیٹوں کو بعض وقت پتا ہوتا ہے تو میرے بیٹا مطمئن رہے گا. صلو علی
الحبیب. مشرح رحمت کے تعلق سے ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید رمضان کی محبت عطا کرے اور ہمیں بھی اس کا فیضان دے.
آمین.
ایک عام آدمی جو ماہ رمضان گزار رہا ہوتا ہے, یہ عشرہ رحمت کے رخصت ہونے کے تعلق سے اس کے جذبات کیسے یہ ذوق بھرے, عشق بھرے اور کیفیت کے ساتھ گزرے؟
عام لوگوں کو تو شاید یہ ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو کہ عشرہ رحمت بھی ہوتا ہے. اگر یہ عشرہ رحمت بولنے بھی جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لفظ منہ سے کچھ اور ادا ہو, یہ جنرل بات کر رہا ہوں. یعنی جو مذہبی ماحول میں ہوتے ہیں یا جو دینی مطالعہ کرتے ہیں ان کو یہ عشر رحمت عشر مغفرت یہ سب سمجھ آتی ہوگی, یہ میرا گمان ہے. تو رمضان المبارک کے پہلے 10 دن جو ہے نا چاند رات کے بعد 10 دن یہ عشر رحمت کہلاتا ہے. 10 دن پورے ہو گئے, 10واں روزہ سورج غروب ہو گیا تو اب یہ عشر مغفرت شروع ہوا. जो 10 दिन रहेगा, अब जैसे 20 का रोजा सूरज गुरूब होगा तो अब ये के जहन्नम से आजादी का अशरा शुरू होगा ना, खुसूसियत के साथ। पहले अशरे में रहमत का नुजूल, दूसरे में मगफिरतें और तीसरे में जहन्नम से आजादियां। ये तीन अशरा माने 10 days, 10 दिन, तो ये है मतलब इसकी तकसीम। तो जाहिर है कि वो रहमत ने लुटाता है इन दिनों में अशरा रहमत, तो इसके जाने पर दिल थोड़ा हिले तो सही ना, कि ये फिर ये क्या, जब अशरा रहमत गया इसका मतलब 1/3 रमजान भी तो हमसे जुदा हुआ ना। तो यूं अब जिसकी कदर हो ना, वो जिसको जज्बा हो, जिसको मालूमात हो, तो उसके जहन में कुछ आ सकता है। जैसे कोई ऐसा मेहमान आपके घर पे आ जाए जो आपके लिए बहुत तोहफे और खाने की चीजें और मलबूसात लिबास और ले आए, खर्चिया भी दे, बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा पार्का हो, बाहर मुल्क से आया हो और आपको माला माल कर दे, नियाल कर दे, अब वो बोले और रुका हो, एक महीने के लिए रुकने के लिए आया हो, मिलनसार भी ऐसा ही हो, बाखलाक भी ऐसा हो, आप अगर कोई बेअदबी कर दें या कुछ आगे पीछे कुछ ऐसा कर दें तब भी वो आप चश्म पोशी करे, आपको कुछ ना कहे, बस मुस्कुराटे लुटाता रहे, ऐसा प्यारा मिलनसार मेहमान आपके पास हो। अब ये के एक महीने के लिए आया, आपको रोज वो किससे भी सुनाता है, बैठकर वो मजे आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें मंगवा के खिला रहा है, खा रहा है। अब ये जब इसके जू जू जाने के दिन करीब आएंगे तो आपका दिल बैठा नहीं जाएगा, यार मेरी आमदनी कितनी, मैं ये थोड़ी चीजें खा सकता हूँ, इसने तो माशाल्लाह यार नवाज दिया। तो जू जू उसके जाने का वक्त करीब आएगा, आपका दिल थोड़ा यानी के मगमूम होगा, और जब एकदम एंड आ जाएगा तो और चला जाएगा तो जाहिर है कि वो आप एकदम रंजीदा हो जाएंगे और रोएंगे, अगर उस मेहमान की कदर दिल में बैठ गई तो। ये एक समझाने के लिए मिसाल दी कि ऐसे करोड़ करोड़ अरबों खरबों मेहमान रमजान मुबारक के एक लम्हे पर कुर्बान, कोई हैसियत नहीं है, जितनी रमजान की अहमियत है कि एक एक घड़ी में मगफिरतें जहन्नम से आजादियों का मतलब सिलसिला रहता है। अल्लाह पाक माह रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। नीज शबे जुमुआ और रोजे जुमुआ यानी जुमेरात को गुरुबे आफ्ताब से लेकर जुमुआ को गुरुबे आफ्ताब तक की हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद किया जाता है जो आजाद के हकदार करार दिए जा चुके होते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, शहंशाह ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान रहमती आलमियान महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है रमजान शरीफ की, हर शब आसमानों में सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये निदा यानी ऐलान करता है, ऐ भलाई तलब करने वाले इरादा पुख्ता कर ले, इन्हें मजबूत कर ले और खुश हो जा, और ऐ बुराई का इरादा रखने वाले बुराई से बाज आ जा, है कोई मगफरत का तलबगार के उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला के उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला के उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल के उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह पाक रमजानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को दोजख से आजाद फरमा देता है, ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश की जाती है। ये जहन्नम से आजादियां और मगफिरतें और यानी कि जन्नत यूं मतलब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं चांद रात को, जो पूरा महीना बंद नहीं होते, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जो पूरा महीना खोले नहीं जाते। ये कि जन्नत और सारा साल जन्नत, जैसे ही रमजान शरीफ तशरीफ ले जाता है ईद की रात आती है جنت سجانی شروع کر دی جاتی ہے آئندہ سال رمضان کے لیے. تو رمضان کا اتنا اہتمام یہ جنت سارا سال اس کو سجایا جائے سارا سال. اب وہ اللہ بہتر جانے کس طرح اس کی سجاوٹ اور کیسی سجاوٹ ہوتی ہوئی جو سارا سال یعنی اپنے گھر میں شادی ہو تو ایک دن دو دن یہ چیزیں لگائیں گے کوئی وہ سجائیں گے اس کو. اگر زیادہ دن لگائیں سجانے میں تو وہ زیادہ سجاوٹ عمدہ ہوگی. تو سارا سال جس جنت کو سجایا جا رہا ہے اس جنت پر دنیا کی ساری دلہنیں قربان ہو جائیں ایسی سجاوٹ والی جنت. تو اب اس جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور داخلہ بھی آسان کر دیا گیا اور اب پھر چاند نظر آ جائے رمضان شریف تشریف لے جائے اور آخر کار جنت کے دروازے بند جہنم کے دروازے اوپن کھلے. یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ آدمی اگر اس پر سوچے تو رمضان کی قدر رمضان شریف کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے اور ہونا بھی یہی چاہیے. اس طرح آدمی سوچے اس کو پڑھے فیضان رمضان کو پڑھے میں ایک سے ایک فضائل لکھے ہوئے ہیں. رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں. کتنا پیارا مہینہ ہے یہ جائے تو غم تو ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی ہر آدمی پھوٹ پھوٹ کے روئے لیکن دل میں غم تو ہوتا ہے نا. ایک اتنا معزز مہمان جس کا نام مائے غفران بھی ہے مغفرت کا مہینہ یہ جائے. جس لیے اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو ماہ نزول قرآن بھی یہی ہے. پھر تراویح پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں رونقیں کیسی آ جاتی ہے یہ بھی کہ پھر عید کے دن مسجدیں عید کی نماز تک تو رونق ہوتی ہے. اس کے بعد ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں خود پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان تشریف لے گیا تو نمازی کہاں گئے زمین کھا گئی آسمان نگل گیا یہ گئے کہاں خالی ہو جاتی ہے مسجد تھوڑے اتنے سے نمازی رہ جاتے ہیں. نہ کل تو مسجد زہر کی نماز میں بھری پڑی تھی اور عید کے دن زہر میں دل جلے گا نہیں نمازی کہاں گئے عصر میں کہاں گئے مغرب میں کتنی رونق ہے مسجدوں میں افطار کی تیاریاں ہو رہی ہیں افطار کا انتظار ہو رہا ہے مغرب کی سورج ڈوبنے کا انتظار ہو رہا ہے اور رونق رونق رونق. اور ایک دم عید کے دن جب مغرب ہوتی ہے کچھ بھی شاعری ختم ہونے کے اعلانات ہو رہے ہیں کل تک تو ہو رہے تھے آج تو پتہ ہی نہیں. آج تو اذان بھی فجر کی کچھ دیر سے مزید دیر سے ہوگی بالکل. اور راتوں گلیوں میں سب سونا سونا سناٹا معتکفین بھی سب اپنا جو بھی سامان باندھ کے گھر جا چکے مسجد جام اعتکاف کی باہر تھی وہ بھی خالی کوئی نظر نہیں آ رہا کہاں گئے. تو یہ کہ اس طرح کی بہت ساری مطلب رونقیں جو ہے سحری کی افطاری کی رونقیں اور یہ سب ایک ذوق میں محبت میں اور راحت میں فرحت میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں. یہ سب ایک دم سے سب سما ہو گیا سونا سونا دل تو جلے نہ دیا. اللہ پاک ہم کو ماہ رمضان کا سچا عشق نصیب کرے سچی محبت نصیب کرے.
جا پتا تجھے جانا ہے حسن قلب
صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت رمضان کی مبارکباد. بس میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو آج کل کرونا کی وجہ سے ایک سمجھ لیں کہ نوکریوں کا کرائسس ہے, کئی ہزار لوگ ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں, ایک رسم ہمارے اس معاشرے میں جہیز کی رسم ہے, تو میرا مولانا الیاس قاضی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بیٹی کی شادی میں جہیز دینا کیا فرض ہے, اور اگر فرض ہے تو کیا کیا چیزیں جہیز میں دینی چاہیے؟
جہیز دینا فرض تو نہیں ہے, البتہ سنت کا لفظ ہے نا اس کے لیے,
یعنی مختصر ایسا جہیز کا جو دینے والے
پورے خانہ داری
جی, تو وہ دینا سنت ہے.
گھر کے استعمال کی درمیانہ چیزیں, یہ مطلب باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو دے رخصت کرتے وقت. اگر کسی باپ نے نہیں بھی دیا جہیز تو گناہگار اس کو بھی نہیں کہیں گے, پر دینا چاہیے, ہے نا؟ سنت موقع دا
نہیں, موقع دا تو نہیں ہے, بس یہی کہ اصل میں علماء نے دونوں طرح, جیسے مفتی شریف القندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی وقار الدین صاحب اور دیگر ہمارے علماء نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہے نفس جہیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور ایک ہی ہمارے معاشرے میں جو عام ہو چکا ہے, تو اس کو ہمارے بعض علماء نے جیسے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لعنت سے بھی تعبیر کیا کہ وہ چونکہ اس طرح کا ہو گیا کہ اس کے بغیر شادیاں نہیں ہو پا رہی, یا والدین کے اوپر ایسا بوجھ آ جاتا ہے کہ وہ سودی قرض تک نعوذ باللہ لیتے ہیں, تو وہ پھر مذموم ہے. اور جو تھوڑا سا ایسا کہ جو والدین پر بوجھ نہ پڑے, وہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائے گا.
آپ کو بھی رمضان مبارک ہو, کرونا کی آفت اللہ کرے دور ہو جائے, آپ کی کڑن بھی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. کاش ہمارا معاشرہ اور ہماری سماجی اداروں کے سارے قائدین لیڈر مل کر کوئی ایسا حساب کتاب کریں اپنی اپنی برادریوں میں, تو بہتری آ سکتے. بےچارے کرتے بھی رہتے ہیں اس طرح کے لیڈر جو ہیں, کوششیں کرتے ہیں, لیکن خود ان کے یہاں جب کوئی ایسا شادی کا ایونٹ آتا ہے تو بعض اوقات خود بھی معاشرے کے آگے پھنس جاتے ہیں, گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں, تو یوں پھر یہ ان کی جو تحریک ہے یہ آگے پیچھے ہو جاتی ہوگی. بہرحال یہ کہ مل جل کر کوشش کی جائے کہ خرچہ شادی میں کم سے کم ہو, تاکہ مطلب یہ غریبوں کی بیٹیاں بھی اپنے گھر کو چلی جائیں. بےچارے غریبوں کے بیٹے بھی تو ان کو بھی تو خرچہ چاہیے نا, یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, غربت کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتے, پھر یہ گناہوں کا سیلاب ہے, اس وجہ سے اللہ پاک آسانی کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد جہان بیگ شوکت تاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ درود پاک پڑھنے سے درجات کی بلندی ملتی ہے, اس درجات کی بلندی سے کیا مراد
ہے؟ ہمارے یہاں تو ہے نا دنیا میں گریڈز کا ایک مطلب اینڈ ہوتا ہے ایک جگہ پر, یہ بھائی وہ 22 گریڈ کا ہے تو 19 گریڈ کا ہے تو 17 گریڈ کا ہے, اس طرح مطلب یہ کہ جتنا کم گریڈ ہوتا ہے اتنا میرا خیال ہے چھوٹا مانا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے.
جیسے 16 گریڈ والا یہ کم گریڈ ہے, 12 گریڈ, 22 گریڈ, 21 گریڈ, 22 گریڈ, یہ بڑے گریڈ کہلاتے ہیں.
لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں درجے بلند ہی ہو جاتے ہیں, اور اللہ جانتا ہے. اب جیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ورفعنا لك ذکرک, یہ تو خیر آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہوا نا, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اے محبوب آپ کی ہر آنے والی پل آپ کی گزری ہوئی پل سے بہتر ہے, لیکن ہر آن میرے محبوب سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریڈز اپ ہوتے جا رہے ہیں, بلند سے بلند ہوتے جا رہے ہیں, ہم اس کا حساب لگا ہی نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں لگا سکتا. یہ ساری امت جو عمل کرتی ہے اس کا ثواب بھی سرکار کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کی امت جو بھی نبی ہیں جنہوں نے تبلیغ کی اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تو جو نہیں کیا یہ کرتے ہیں, ان کو بھی ثواب ملتا ہے, اور ظاہر امتی کے ثواب میں کمی نہیں کہ وہ کچھ کٹوتی جاتی ہے, نہیں نہیں, ثواب اللہ پاک بس دیتا ہے, اور اس کے یہاں کوئی نہیں کہ بخل یا اس طرح کا تو ہے تصور ہی نہیں ہے الحمدللہ. یو گریڈز تو آخرت کے ہیں مین, تو ہمارے یہ دنیاوی گریڈ اتنے آخرت کے گریڈز کی ہمیں اللہ کرے کہ وہ فکر لگ جائے گی آخرت میں گریڈ کیسے بڑھیں. جنت میں بھی درجے ہیں نا, تو وہاں بڑھیں گریڈز ہمارے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات آئے, روزے میں کھارے پانی سے کلی کی اور اس کی جو نمکیات ہے وہ منہ میں باقی رہی اور تھوک کے ذریعے حلق میں چلی گئی تو کیا حکم ہوگا؟
سمندر میں بھی وضو کرنا پڑتا ہے, اتنا کھارا پانی ہوتا ہے کہ بس.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اصل میں یہ ہے کہ اپنے طور پہ جتنا تھوکنا تھا تھوک دیا, چاہے وہ کھارا پانی ہو چاہے سادہ پانی ہو, اور تھوکنے کے بعد جو تری باقی رہتی ہے وہ اگر تھوک کے ذریعے اندر چلی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں.
روزے کے دوران ہونٹ بہت زیادہ پھٹتے ہیں اور بعض اوقات خون بھی ابھر آتا ہے اور وہ زبان پر لگ گیا تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟
صرف زبان پر خون لگنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, تھوک دے مصاف کر.
ٹھیک. شوہر اگر بیوی پر طنز کرتا رہے تو کافی اسے تکلیف ہوتی ہے, تو ایسے میں بیوی کیا کرے؟
صبر اپنی, یعنی کہ زبان سے کاروائی نہ کرے, اسی طرح منہ بھی نہ پھلائے, گھر بچانا ہے تو, اور ہنس بول کے ٹال دے اور صبر کرنا سیکھے, اس کے سوا حل نہیں ہے. نہ سامنے زبان نکالے گی تو لڑائی ہو جائے گی, لڑائی ہو جائے گی تو ایک ادھر ہوا ہے کہ ادھر ہوگا.
موجودہ دور میں عورت
ایسے جو شوہر ایسا کرتا ہے یہ گناہگار ہیں, جو بلا وجہ طنز کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں یہ دل آزار طنز کرتے ہیں یہ گناہگار ہیں, عذاب نار کے حقدار ہیں. توبہ بھی کرنی ہے اور اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. بیوی سے ہاں مانگنی پڑے گی, ٹھیک ہے, قیامت میں اپنی نیکیوں سے اس کو راضی کر دینا, نیکیاں نہیں ہوئی تو اس کے گناہ اپنے متے لینا, پھر یہ جہنم کی طرف چلے گا وہ جنت کی طرف مسکراتی ہوئی چلے گی, تو یہ اچھا لگے گا نہیں. ابھی دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے کر کے وہ اپنا حساب کتاب پورا کر لو.
یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا, تو ایک طبقہ ہے جو اس معاملے میں شاید یہ کلام کرتا نظر آ جائے کہ یار یہ عورت کو ہی صبر کا, عورت کو ہی صبر کا کہہ رہے ہیں. اب عورت بھی تو کب تک صبر کرے گی؟ پھر یہ بھی بولے گی یہ عورت ہی کو کیوں کہا جاتا ہے کہ خاموش رہے, صبر کر, گھر بچا. کیا مرد کا کام نہیں ہے گھر بچانا؟ کیا یہ عورت ہی کی ذمہ داری کہ یہ صحتی رہے, مصیبتیں آتی رہے, طنز برداشت کرے, مار پیٹ برداشت کرے, سب کچھ برداشت کرے, لیکن یہ سمجھایا جائے گا آپ عورت ہو, آپ بیوی ہو, آپ صبر کرو, اگر گھر بچانا ہے تو صبر کرو, یعنی یہ صبر نہ کرو تو گھر ٹوٹ جائے گا. تو مرد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس طرح کا اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اور کرتے ہیں, میں اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟
میں نے مرد کو بھی نہیں سمجھایا.
سمجھایا آپ نے
جہنم کا راستہ اس کو ڈرایا نا کہ یہ جہنم کا راستہ لے رہے ہیں اور وہ مسکراتی ہوئی جنت میں جائے گی, یہ کم میں نے بات کی. یہ کہ لگام تو شوہر کے ہاتھ میں نا, عورت اگر بولتی ہے کہ تم کو 300 طلاق کچھ بھی نہیں ہوگا, شوہر بولتا ہے تجھے ایک طلاق تو سارا نظام ہل جائے گا. اب جس کے ہاتھ میں لگام ہے اسی سے ڈرنا ہوتا ہے, سیدھی بات ہے. پھر یہ کہ وہ الرجال قوامون علی النساء, یہ قرآن کریم میں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے, نعوذ باللہ کو مسلمان قرآن پر تو اعتراض کرنے سے رہا تو کافر ہو جائے گا, قرآن پر اعتراض کرے گا.
درست.
تو اب یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں, یعنی کہ جو حاکم ہے وہ ظلم بھی کرے, ظلم کرے گا تو اس کی بھی آخرت میں کیا دنیا میں بھی بعض اوقات تباہی مچ جاتی ہے. اس لیے شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی عورت کے 100% جو بھی حقوق شریعت نے مقرر کیے وہ ادا کرے, دل آزاری نہ کرے, طنز نہ کرے. تو عورت کے مزاج میں مرد کے مزاج میں فرق ہے اور اس کی نفسیات کو پرکھ کر اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے اور حسن سلوک کرے, جو جو اس پر واجب ہے وہ ادا کرے تو ہی گھر چلے گا, ورنہ عورت روٹ کے میکے چلے جائے گی تو پھر مرد بھی تو گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح مانے. پھر ہم کو تو پتا ہے نا کہ مرد کتنا بے چین ہوتا ہے پھر کہ اب کیسے آئے, اس کے لیے دعائیں کرواتا ہے, تعویذ مانگتا ہے کہ وہ آ جائے. تو دونوں ہی طرف معاملہ ہے, صرف عورت ہی مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب پسی ہوئی ہے, بعض وقت مرد بھی سوے ہوتے ہیں
بہت لوگ.
ارے بھائی ایسی خوراٹ ہوتی ہیں عورتیں, مجھے تو پتا ہے نا, ایسی خوراٹ ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. ابھی ہماری بچپن کا واقعہ شاید میں نے پچھلے دنوں بتایا بھی تھا کہ ہمارے مطلب محلے میں ایک عورت تھی, جوان عورت. اب اللہ پہ کرے نا, اندرونی معاملات مجھے نہیں پتا کہ کیا ایسے جھگڑے تھے. وہ اگر میں کہوں جبھی تبھی تو جبھی تبھی وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر یہ گلی میں بیٹھ جاتی تھی کہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں, مجھے ستاتے ہیں, یہ میری ساس یوں تو میرا, یعنی مطلب بیچاری وہ یعنی گلی میں بیٹھ کر جو شور مچاتی تھی اور لوگوں کو جمع کرتی تھی, تماشا بنتی تھی, یہ عورت کیسی ہوگی, یعنی کیسی مطلب کیسے مصیبت میں پڑے ہوں گے یہ گھر والے. ایک سے ایک مطلب عورتیں گالی گالیاں, گندی گندی گالیاں عورتیں دیتی ہیں, برا بلا کہتی ہیں, مار دھاڑ میں بعض عورتیں ماہر ہوتی ہیں. جی ہاں, وہ شوہر بعض وقت کمزور ہوتا ہے, عورت اس کو مارتی ہے. ایک سے ایک مطلب گھریلو معاملات ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے. مطلب
امام غزالی نے لکھا بابا وقت سے پہلے مرد کو بوڑھا کر دیتی ہے, امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا. ایسی عورتیں ہوتی ہیں,
بہت خطرناک عورتیں ہوتی ہیں, بس سب نہیں لیکن زبان ان کی اتنی دو دھاری تلوار ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ, وہ کیا ساس کیا نند سب مطلب اس کے سامنے سہم جاتے ہیں. یعنی ہر عورت نہیں ہوتی سی, ایک یعنی کوئی کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جو بہت خطرناک ہوتی ہے. تو یعنی دونوں میں کہیں مرد خطرناک ہوتا ہے جو بیچاری کو مار مار کے وہ ڈھور بنا دیتا ہے, کہیں عورت ایسی خطرناک ہوتی سارے خاندان کو چھوٹی انگلی پہ نچا رہی ہوتی.
وہاں پھر آپ شاید شوہر کو کہتے ہیں کہ بیٹا اب صبر کر, اگر گھر بچانا ہے تو.
ہاں بالکل, پھر آپ نوینا میکے پر بیٹھ جائے گی, 50 لاکھ روپے خرچہ کر کے بیاہ کر لائے اور یہ حال ہوا. ایک خاندان ایک مطلب ایک شادی ہوئی, اب وہ 8 دن میں وہ لڑکی نے جا کر گھر بیٹھ گئی اور جھگڑے شروع ہوئے. اب وہ لڑکے نے مجھے فریاد کی یا پتہ نہیں لڑکی والوں نے فریاد کی, اب میں دونوں پارٹیوں کو جانتا تھا, پرانی بات ہے. 8 دن میں مسئلہ کھڑا ہو گیا, یہ کیسے. اب تو پھر میں نے معلومات کی, کسی ایک سمجھدار آدمی سے بات کی, تو یار کیا کروں اس کا میں, جو ان لوگوں کو وہ بھی جانتے تھے. اور یہ وہاں کہتے کسی شہر کا واقعہ ہے, تو پہلے لیٹر کے ذریعے آتے تھے پیغام. تو اس نے مجھے وہ سمجھدار صاحب بھائی نے ذمہ دار دے, انہوں نے بتایا کہ لوہے سے لوہا ٹکرایا ہوا ہے, مقصد ہے کہ تم ہٹ جاؤ, انہیں لوہے سے لوہا ٹکرایا تم پھنس جاؤ گے. تو انہیں لڑکی بھی لڑکی کا فریق یہ بھی خوراٹ, لڑکے کا فریق بھی خوراٹ. اب یہ کہ اب میرے ایسا مطلب کیا کرے اس میں. آخر کا طلاق ہو گئی, وہ مطلب نہیں چلا گھر, شاید پہلی رات سے جھگڑے شروع ہو گئے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں اخلاق, اللہ ہم سب کو اس نے اخلاق کی نعمت سے مالا مال کرے. اب بھی خدا بہتر جانے کس کا قصور تھا, میں پھر ڈیپ گیا ہی نہیں نا, ہٹ گیا, کوئی پتہ نہیں کہ دعائیں دے دلا کر میں نے فارغ کر دیا ہوگا اور کیا کیس کو, کہ اللہ آپ کا گھر چلائے اور اللہ کرے مس انڈرسٹینڈنگ جو دور ہو جائے, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. یہ ہوتا ہے گھروں میں, بعض اوقات ایک ہی دن میں طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. اور بھی اس طرح کیس ہوتے ہیں کہ وہ چند روز میں ہی لڑائی بڑائی شروع. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے.
آمین. ابا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے, احیاء العلوم کی دوسری جلد پیج نمبر 156 پر, کہ جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ پاک اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا. اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ پاک اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا.
سبحان.
میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہم کسی کو دے سکتے ہیں ایز اے گفٹ کہہ کے، تو کیا ہم اس پیسوں کے بدلے اس کو شاپنگ وغیرہ، جوتے، کپڑے، اس طرح کی چیز دے سکتے ہیں اگر ہم کیش نہ دیں اس کو؟ تو
زکوٰۃ کے مد میں جوتے بھی دیے جا سکتے ہیں، لباس بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ حقدار ہے تو اس کو گفٹ کہہ کر بھی دینے میں حرج نہیں ہے، نیت اپنی زکوٰۃ کی ہو. یہ اچھی آئیڈیا ہے کہ وہ رقم میں وہ کھٹکا کھا جائے گا سفید پوش ہوگا، تو اس کو کوئی ایسی قیمتی چیز اس کو گفٹ پیش کر دی، قبضہ کرنے مالک ہو گیا، آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے، وہ بھی زکوٰۃ کا حقدار ہے، زکوٰۃ ہو جائے گی.
بغض اور کینہ میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ایک انسان میں کب اور کیوں پیدا ہوتی ہیں؟
بغض اور کینہ ایک ہی چیز ہے، چھپی ہوئی دشمنی. یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ ایسی چبھتی بات کہہ دیتا ہے تو سننے والا دل میں رکھ لیتا ہے اور اس کو اس سے خار بازی ہو جاتی ہے، یہی بغض اور کینہ. یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، کبھی کسی نے دوسروں کے سامنے ذلیل کر دیا، بے عزتی کر دی، تو بغض اور کینہ بیٹھ جاتا ہے. اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں کہ اچھا اس میں بعد ایسے ہوتے ہیں کہ عارضی طور پہ تو بغض اور کینہ آ جاتا ہے، پھر وہ کلی ولی کر دیتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ خراب ہے. اور بس وہ اس ٹو میں رہتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسا موقع ملے کہ انتقام لے لیا جائے، اس کی تکلیف میں اس کو مزہ آئے گا، وہ بیمار ہو جائے گا تو اس کو سرور آئے گا. اچھا ہوا، بلکہ بعض تو بے وقوف یہ بھی کہتے ہوں گے کہ میری بدوا لگ گئی. تو یہ مطلب بغض و کینہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اتنی خراب بات ہے کہ شب برات جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، تو ان میں بھی یہ کچھ اقسام ہیں، کائنڈس ہیں کہ اس طرح کے لوگ بخشے نہیں جاتے، ان میں بغض و کینہ والا بھی شامل ہے کہ اس رات شب براءت میں اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی.
حضور دل میں کسی کے بیٹھ گیا کینہ بغض، اب وہ اس کو دیکھو یا اس کی بات سنو یا اس کے بارے میں کوئی اچھے کلام ہمارے کان تک پہنچے تو نہیں مطلب مزہ آ رہا ہوتا، اور سمجھ میں آ گیا ہے کہ یار نہ اس نے مطلب کوئی ایسی چیز میرے ساتھ کیا تو ہے نہیں، بس ایسے بیٹھے بیٹھے ہو گئے. اب وہ اپنے دل کو، سینے کو کینے اور بغض سے چاہتا ہے کہ میں یار پاک کروں، صاف کروں، میں بھی ایک نیکی کے راستے پر چلوں، کیا کرے وہ؟
سبحان اللہ، اچھی بات ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. تو اپنے دل سے یہ خیالات جھٹکے کہ شیطان کے وسوسے، یہ اس کی نیکیاں یاد کرے، یار یہ تو پکا نمازی ہے، میری تو جماعت میں کبھی کمزوری ہے تو کبھی مطلب یہ کہ یہ تو سچی بات زیادہ کرتا ہے، میں تو کبھی، یعنی اپنی خامیوں کو یاد کرے، اس کی خوبیوں پر نظر ڈالے، وہ سلام کرے، اس کو تحفہ بھیجے، اس کی تعریف کرے، اس طرح آہستہ 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 انشاءاللہ وہ بغض و کینہ جو ہے یا کوئی دل میں میل ہے وہ چلا جائے گا. ایک بزرگ کا واقعہ بڑا انوکھا لکھا ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے، کہ ایک بزرگ کے دل میں کسی شخص کے بارے میں کوئی بات بیٹھ گئی، اب وہ نکلے نا، وہ شخص حاضر ہوتا بےچارا تھا معتقد، تو اس بزرگ نے ایک بار ان سے الگ میں لے جا کر کہا کہ اپنا پاؤں دو، اپنا پاؤں میرے سر پہ رکھو. وہ بولا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو نہیں، میں جو بولتا ہوں یہ کرو. وہ مانا نہیں گیا، تو اس بزرگ نے اس کا پاؤں پکڑا اور زبردستی اپنے سر پہ لے کر اس کو ملا، اور فرماتے کہ اس کے بعد میرے دل میں وہ کیفیت جاتی رہی، اس کے خلاف جو دل میں میل آ گیا تھا نا، بال پڑ گیا تھا، وہ صحیح ہو گیا. اس طرح کا واقعہ لکھا ہے امام غزالی نے، یہ بھی ایک علاج کا طریقہ نے لکھا ہے جو ظاہر بہت مشکل ہے.
جب میں تھوڑی سی تفصیل آپ سے مزید لینے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے بہت پیارا ایک فارمولا دیا کہ کسی طرح اپنے دل کو صاف کرے. اچھا بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم ان کے ساتھ ملے نا تو وہ ایسا بولتے ہیں یا ٹوکتے ہیں یا ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں نا کچھ نہ کچھ بات آ جاتی ہے، پھر اس سے اب میں بڑی مشکل سے میں نے اپنے دل کو صاف کیا اور میں یار نہیں چلو ٹھیک ہے، اب دوبارہ جب میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا نا تو پھر اس نے اپنے مزاج کے مطابق کوئی نہ کوئی بولنا ہے، ٹوکنا ہے، کاٹنا ہے، کاٹ کرنی ہے، بیٹھے بیٹھا ہے کچھ ذلیل کر دینا ہے، وہی کچھ کرتا رہے گا، یار دوبارہ میرے دل میں یار چھوڑا یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ تو ایسے میں بندہ کیا کرے اس شخص کے ساتھ، ایک بار دو بار تین بار؟
تو ایسوں سے دوستی رکھنا ہی کیا ضروری ہے، آدمی دور سے سلام رکھے، دعا سلام رکھے، بگاڑے بھی نہیں بنائے بھی نہیں، یوں کر لے
اور میں دل کو صاف،
دل کو صاف رکھے
ٹھیک۔
تو ویسے کون سا کروڑوں لوگ ہم سب سے دوستیاں کیے ہوئے ہیں کیا؟
ویسے ایسے آدمی پھر بس
آئیے ہی ہے دور سے، اب گھستے بھی اس کے پاس ہی ہیں اور بیٹھیں گے اس کے پاس، پھر مسئلے ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی کوئی آپ نے مثال، آپ کا ہم سنتے ہیں تھوڑا وہ سلسلہ، وہ مغرب کے بعد والا، شاید اسی طرح کا کوئی مسئلہ چلا تھا آج یا کل،
وہ کنجوس ہوتا ہے بالکل،
تو آپ نے بولا کہ یار پھر جاتے کیوں، اس کا کچھ اس طرح کا تھا،
تکلیف دیتا
اس کے بغیر چلتا تو نہیں ہے،
چلتا بھی
رب بولتے یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا ہے، تو اتنا یہ کرتا ہے تو اس کے بعد کیوں بیٹھتے ہو، اس کے بغیر تم کو بھی چلتا نہیں ہے، پھر ظاہر کہ آدمی پھر حالات سے سلو کر لے، حالات سے سلح کر لے، وہ سلو نکل گیا، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر سلو بولتے ہیں، یہ اس کا تلفظ سلو نہیں ہے، سلح عربی لفظ ہے، سلح۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، ہم لوگ گھر بنوا رہے ہیں، ٹوٹل 21 لاکھ کا خرچہ ہے، 16 لاکھ ہمارے، 5 لاکھ کسی اور کے ہیں، ہم لوگ مکان بنوا کر کرائے پر دیں گے اور یہ کرایہ ہم اس کو دیں گے جس کے 5 لاکھ لیے ہیں، کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ اگر کرایہ دیں تو کتنا دینا چاہیے؟
طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے،
اس کے 5 لاکھ تو سلامت ہی رہیں گے اور کرایہ اس کو دیتے رہے،
اس میں یہ آتی ہے وہ اس کے پیچھے معاملات ہیں، تو یہ طریقہ کار بہت سارے بڑے بڑے ادارے بھی کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے بہرحال۔
اب اس کو درست کیسے کرنا چاہیے، اس کے لیے دارالعلوم اہل سنت سے رابطے کا مشورہ دیا جائے حضور؟
جی بالکل
ٹھیک ہے، نمبر ابھی اسکرین پر آ جائے گا، آپ مہربانی کر کے دارالعلوم اہل سنت سے رابطہ کر کے اس کو کیسے درست کرنا ہے اس کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو دارالعلوم اہل سنت سے مفتی صاحب بتا دیں گے اللہ نے چاہ تو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال یہ آیا ہے کہ مہمان نوازی میں کسی کا دل چھوٹا ہو تو وہ مہمان نوازی کے لیے کس طرح اپنا دل بڑا کرے؟
کنجوسی کی عادت نکالنے کے لیے، اگر کنجوسی ہے تو امام غزالی نے ایک نسخہ بتایا، اگر وہ رائے خدا میں نہیں دینا چاہتا اور یہ نہیں ہوں کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ تھوڑا میرا نام بھی ہو، تو وہ سخاوت کی عادت ڈالنے کا طریقہ بتایا، اس پر جمع رہنے کا نہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ ریا عبادت میں ہوتی ہے، تو اس لیے جیسے کسی جگہ کو کمرہ بنوا لیا وغیرہ اس میں اپنا نام لکھوا لے، تو یوں اس کو یوں ہوگا کہ چلو میرا کوئی کمرہ بنا تو میرا نام بھی تو لوگ پڑھیں گے، تو یوں اپنے خرچہ کرنے کا وہ ایک خرچہ کرنے پر اپنے دل کو لائے، یوں آہستہ آہستہ یہ سخاوت کی سی عادت ڈالے، اس طرح کا لکھا ہے۔ تو اب یہ کہ خرچہ اگر مہمان پر کرنے کو دل نہیں کرتا تو اس کے فضائل پڑے، مہمان نوازی کے فضائل بہت ہیں، مہمان آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے، اچھا اور یہ آتا ہے تو آتا ہے، پھر جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے، تو اسے جو بھی کھایا مہمان نے یہ اپنی قسمت کا کھایا، کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو یوں مطلب ذہن بنا کہ ثواب بہت ملے گا، پھر مسلمان کو پیٹ بھر کے کھلانا تو ویسے ہی وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے مغفرت یہ اسباب میں سے کسی کو کھلانا، تو اس طرح ذہن بنا کہ میں نے کھلایا تو یہ اللہ کا دیا ہوا کھلانا، میرا اپنا کیا اس میں. اس طرح انشاءاللہ یہ کہ ثواب کی جب حرص پیدا ہوگی تو یہ خرچہ کرنے پر آمادہ ہوگا.
بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں اور جادو کے وجود کا انکار کرنا کیسا، اور اس جادو کی جو شروعات کب اور کس طرح ہوئی، اس طرح کا سوال آیا.
ہاں جادو کا انکار تو کفر ہے، اس لیے کہ جادو کا وجود، جادو ہونا، کہ جادو ہے تو قرآن سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، 70,000 جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اسٹیک زمین پر ڈالی تو بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اس کی رسیوں کے جو سانپ تھے، سانپ بن گئے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے رسیوں کے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو وہ سب کو، وہ اجدا جو تھا ایک سانپ، اس سب کو نگل گیا. 70,000 جادوگروں کی رسیوں کے سانپوں کو وہ ایک اجدا، یعنی بہت بڑا سانپ، جو اسٹک پھینکنے پر ظاہر ہوا تھا، وہ کھا گیا سب کو. اس پر جادوگر، جادوگروں کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہو سکتے، کہ ایک یہ 70,000، تو اس طرح وہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے.
قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون،
کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، پروردگار ہے، یہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ بھی ایک وہ جادو کا، یعنی جادو تو ہے نا، آپ جیسے شیطان ہے کوئی، اچھا شیطان کوئی اچھا وجود تو نہیں، اچھی ذات تو نہیں ہے، مگر شیطان کا انکار تو کفر ہو جائے گا نا. یہ شیطان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، تو قرآن کے کسی ایک حرف کا بھی انکار یہ کفر ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی شیاطین، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین تھے وہ کافر تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے.
سر وہ شاید ہاروت ماروت کا واقعہ پوچھنا چاہتا ہوں سائل. تو ہاروت ماروت یہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے تحت یہ کچھ اس طرح ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ہاروت و ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں. اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروحات میں موجود، یہاں تک کہ امام اجل قاضی غیاث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاروت و ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں، اور راجہ یہی ہے کہ، یعنی مضبوط بات یہی ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا، کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یعنی ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، تو کفر نہ کر. اور جو ان کی بات نہ مانے، یعنی ان فرشتوں کی بات نہ مانے، وہ اپنے پاؤں پہ چل کے خود جہنم میں جائے. یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں. یہ فتح رضویہ شریف کی 6 جلد میں غلور یہ ہے، 397 صفحہ، اب یہ ہو سکتا ہے نیٹ کا صفحہ نمبر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید بن اعصم اور اس کی دو بیٹیوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کیا تھا، اور اس کی تفصیل فلق اور ناس کی جو تفسیر ہے اس میں مل جائے گی، اس میں کہ اس نے جادو کس طرح کیا تھا اور اس جادو نے اثر بھی دکھایا تھا. پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سورتیں نازل ہوئی، ان میں 11 آیتیں ہیں اور 11 گرے گانٹھیں لگائی تھی، تو ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور وہ گانٹھیں کھلتی گئی اور جادو کا اثر ختم ہوا. تو یوں کوئی بولے کہ یار اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اپنا جادو ہے، اپنا تو پیٹھ مضبوط ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی پیٹھ مضبوط نہیں ہو سکتی، جادو نے وہاں بھی اثر کیا تھا، اللہ کی اس میں مرضی. اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار نے سلام پیش کیا تھا، بیماری بھی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا یہ بھی ثابت ہے. تو آج کوئی کہے کہ مجھے کورونا نہیں ہو سکتا، مجھے فلاں بیماری، نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، غلط. اللہ سے ڈرنا چاہیے، بڑا بول بولنا نہیں چاہیے، ورنہ کچھ ہو گیا تو پھر بڑی شرمندگی ہوگی. جس بیماری کے بارے میں ہو رہا کہ یہ مجھے تو نہیں ہو سکتی، یہ خالی لوگ بولتے ہیں کورونا کورونا، کیا کورونا یار، کچھ نہیں ہوتا یار. اور اگر پھر کورونا ہی ہو گیا نا ڈکلیئر، تو پھر منہ دکھانے سے نہیں رہیں گے. بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو بےچارے بول دیتے ہیں، تو بولنا نہیں. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، عافیت عافیت عافیت، سلامتی سلامتی سلامتی، یہ ہم سوال ہی ہے. اللہ کورونا سے بھی اور دیگر وباؤں سے بھی ہم کو محفوظ رکھے، امت کو بچائے.
بات تو کر سکتے،
تجھے واسطہ ماہ رمضان کمالا، تجھے واسطہ ماہ رمضان کمالا، کرو
طاقت ہے. ایک زمانہ تھا کہ علم تک، جدید علوم تک رسائی صرف امیر لوگوں کی تھی، لیکن آج تو ایسا لگتا ہے علم کا سیلاب آیا ہوا ہے، معلومات ہی معلومات ہے ہر طرف. ایک تو ہوتا ہے کہ باقاعدہ انسان کسی ادارے میں داخلہ لیتا ہے اور کلاسز پڑھ کے کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان سنتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، تجربے سے اس کو علم حاصل ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے انسان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، پڑھا لکھا آدمی معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور، کیا صرف علم حاصل کرنا ہی کافی ہے یا اس کے ساتھ بھی کوئی چیز ہونی چاہیے جو کہ علم کے ساتھ مل کر انسان کی شخصیت کو واقعی مکمل کرے؟ اور ایک آدمی جس کے پاس علم ہو، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائے.
علم حاصل کرنے کے ذرائع تو بڑھ گئے، لیکن حافظے بڑے کمزور ہو گئے. اس سے پہلے جو صاحبان علم رکھتے تھے، اب یہ کہ علم دنیا علم دین، یہ مطلب ہے کہ دونوں اپنی جگہ پر رہنے کے ہیں. تو اب علم دنیا میں تو واقعی بہت ترقی ہو گئی ہے اور لوگوں کی معلومات میں بہت یعنی کہ بڑھوتری ہے، پروگریس ہے. اور علم دین، اب علم دین حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے، نیٹ کے اندر پوری پوری لائبریری آ جاتی ہے، یہ موبائل فون کے اندر آ جاتی ہے پوری لائبریری. لیکن یہ کہ ایک تو علم دین حاصل کرنے کا ذوق کم ہو گیا، دوسرا حافظہ کمزور ہو گیا کہ یاد نہیں رہتا. پہلے یاد رہتا تھا، پہلے کے بزرگان دینوں میں، بزرگان دین میں ایسے بھی گزرے کہ وہ جب کہیں گزرتے تھے، لوگ کچھ بات چیت کرتے ہوتے، اس طرح کی فضولیات کرتے، تو کان بند کرتے کہ ان کی باتیں کہیں میرے کان میں چلی گئیں تو یہ مجھے یاد رہ جائیں گی، دماغ میں آ جائیں گی، ان کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اچھی اچھی باتوں کے لیے گنجائش ہے. وہ چلتے پھرتے وہ کچھ نہ کچھ مطلب علم حاصل کرتے رہتے، تکرار کرتے اس کی، اور جو پڑھتے ان کو یاد ہو جاتا، جو سنتے ان کو یاد ہو جاتا. اتنی بڑی بڑی کتابیں، دینی کتابیں آج جو ہمارے پاس ہیں، یہ صدیوں پرانی ہیں. اب نئی نئی کتابیں اتنی اتنی زخیم کم ملیں گی پہلے کے مقابلے میں. وہ اس وقت علم بہت زیادہ تھا جبکہ وسائل بہت ہی محدود تھے، اب وسائل بہت بڑھ گئے لیکن علم کم ہو گیا. بہرحال کہ جس کو علم ہو وہ دوسرے کو، جس کے پاس علم کم ہے اپنے سے گھٹیا یا حقیر نہ جانے، تکبر نہ کرے کہ تکبر علم کو کھا جاتا ہے. اور اگر دینی علم ہے تو اس میں بخل نہ کرے، جو اس کا اہل ملے اس کو بتاتا رہے اور نہ اہل سے اوائڈ کرے. نہ اہل کو تو بتانا ایسا علم کی بات جیسے وہ خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا، یاد اس میں مثال دی گئی. تو اہل کو بتائے، نہ اہل کو نہ بتائے. اب یہ بھی، اب اس پر بھی عمل بہت مشکل ہو گیا ہے کہ جیسا اب وہ مدنی چینل پر ہم علم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اہل نہ اہل سب سن رہے ہوتے ہیں. اہل اس سے وہ اچھا فیل کرتا ہے اور اچھی ترکیب بنتی ہے، نہ اہل ہے وہ اس میں مطلب تنقید کے پہلو ڈھونڈتا ہے، سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے. یہ ہر ایک اپنا اپنا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا لے کے، لیکن ہم لوگ بھی ہیوی باتیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم عوام میں بات نہ کریں، اس لیے کہ ہر ایک سن رہا ہوتا ہے، ہر طرح کا آدمی. اس لیے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہیوی باتیں نہ کی جائیں، وہ باتیں کی جائیں جو سب کی سمجھ میں آ جائیں. لیکن کبھی کبھار انسان ہے وہ ہو جاتا ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے، بے توجہ بھی ہوتی ہے، ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے اگلا ہو سکتا ہے کہ کنفیوز ہو، کچھ لوگ کنفیوز ہو. تو کنفیوز ہو کر سوشل میڈیا کا سہارا نہ لیا جائے، کسی اچھے عاشق رسول عالم دین سے رجوع کیا جائے کہ بھائی ہم نے یہ سنا، یہ کیا ہے. تو وہ جیسے فرمائے بعض وعدے کا، آپ جو سنتے ہیں نا وہ کچھ پھر دماغ میں ٹیپ کچھ ہوتا ہے، پھر یہ کہ جب اس کو آن کرتے ہیں تو نکلتا کچھ ہے. یہ اس کا بہت تجربہ ہے مجھے. یہ سوالات آتے ہیں، سوالات میں فرق ہوتا ہے کہ آپ نے یوں کہا تھا، بعض وقت میں کہتا ہوں یار میں نے یہ نہیں یہ کہا تھا، تو اتنی دیر میں بھول جاتے ہیں. سر حافظہ بڑا کمزور، اللہ ہم کو علم دین سے مالا مال کرے کہ یہ جتنا بھی ہو اچھا ہی اچھا ہے، خیر ہی خیر ہے. علی علم النور، علم نور ہے، علم دین جو ہے یہ روشنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ذرائع تو واقعی بہت زیادہ، بہت ساری چیزوں کو ہو گئے ہیں، لیکن اس حوالے سے یہ ارشاد فرمائیں کہ علم کی جو بنیادیں ہوتی ہیں کیا وہ کسی استاد کے بغیر مضبوط ہو سکتی ہیں؟ یعنی جب تک اس کی بنیاد کسی اچھے استاد، ماہر استاد، تجربے کار استاد کے پاس بنی نہیں ہے، اگر وہ اسی طرح مختلف ذرائع جو آج کل ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یا مختلف سافٹ ویئر کے ذریعے چیزیں تلاش کر لی جاتی ہیں، تو اگر وہ اس کے ذریعے سے علم حاصل کرے گا تو پھر نتیجہ کیا درست نکلے گا؟
ہاں ظاہر ہے کہ مطلب ہو گئے، اگر نیٹ کو استاد بنائے گا تو وہ ناک آؤٹ کر سکتا ہے. اس لیے نیٹ کو استاد نہ بنائے بلکہ کسی اچھے باعمل متقی استاد کو استاد بنائے، اپنا ٹیچر بنائے، اس سے سیکھے، تو یعنی کہ سالڈ علم آ سکتا ہے. ورنہ نیٹ کے ذریعے اچھی باتیں بھی ملتی ہے لیکن وہ اگڑم بگڑم سب ہوتا ہے نیٹ میں.
مطلب نیٹ کے ذریعے اگر کوئی ایسی پوسٹ، ایسی تحریر یا ایسا مضمون انہیں مل جاتا ہے جو بھی علم کا کی تلاش میں ہے، متلاشی ہے، تو جس شخصیت کا آپ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ ایسا استاد ہو، تو ایسی کسی شخصیت کو وہ اپنی وہ جو معلومات جو اس کو ملی ہے وہ ان کو فارورڈ کر دیں کہ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کوئی ایسی کمزوری تو نہیں ہے، تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے.
ضرورت اگر وہ نیٹ سے کوئی ملی گئی یہ چیز، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے کسی اچھے استاد سے جو علم دین رکھتا ہو اس سے مطلب لینے کے اس کو اوکے کروا لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میری بیٹی اروا کو اپنے مریدوں میں شامل فرمائیں، میرے سب بچوں کے لیے عالم بننے کی دعا فرمائیں.
ماشاءاللہ مبارک ہو، میں نے اروا کو سلسلہ عالیہ قادری رضویہ میں قبول کیا. اللہ کریم آپ کے سارے بچوں کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام و دعوت اسلامی کے مبلغ بنائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی صاحب حضور شروع کریں
جی ہاں شروع کیجیے.
الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے نعت خوان موجود ہیں اور ان کو ابتدان تصاویر دکھائی جاتی ہیں اور اس شعر اس تصویر سے جو اشارے ملتے ہیں جس سے یہ کسی کلام کے شعر کی طرف جو ہے وہ پہنچتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے.
مجموعہ مدنی مذاکرہ ایک ٹھوکر احد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر میں احد کا جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر اکبر.
ماشاءاللہ دوسری تصویر.
دیگر نعت خوان بھی اپنے اپنے اظہار کرے تھے پہلے. جی
ہاں اس میں یہی ہے کہ محمود ڈائریکٹ پڑھنا نہیں چاہیے وہ پہلے جو ہے نا وہ
اب دوسروں کو بھی چانس ملے کہ کام پہنچے.
سینئر نعت ہے نا
چلے دکھائے بھائی جس جو پہ ہاتھ اٹھائے بتائے. جی جی بہت آسان.
غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا
جی ماشاءاللہ. اب جو ہے وہ ایک حرف بتایا جائے گا جو کہ شعر کے آخری میں آخر میں اور پھر جو ہے وہ شعر پڑھنا ہے
آخری
میم. آخر میں بالکل میم ہے.
خوف خدا عشق مصطفیٰ صفا جانے رحمت لاکھوں سلام شب بد میں دایا تیرا.
ویسے محمود یہ تو بہت کامن ہے اس کے علاوہ سلام کے علاوہ کوئی اور شعر پڑھ دیجیے. اجازت ہے آپ کو کوئی اور شعر پڑھنے کی
اسی سلام میں سے کوئی پڑھ
دیں. نہیں نہیں شعر نعت
سلام کے علاوہ خیر اگر ذہن میں نہیں آ رہا تو آگے
نہیں. کیا بات آخر کا لے کر آئے شروع سے تو میم میں میم سے شروع تو بہت سارے ہوتے ہیں.
آخر میں میم ہے. آخر میں میم ہے.
وقائے گا
ہاں چلے مان لیا جاتا ہے.
ماشاء
اللہ.
اب لام آخر میں لم یأتی نذیر مدنی مذاکرہ. میں تو یوں پڑھ رہا ہوں کلام میری مرضی. آپ نے آخر میں لام سے پڑھنا ہے.
ہم اس آٹی میں آئے کب.
یہ دیکھیں کہ وہ لفظ کون سے ہوتے ہیں جس میں لام آتا ہے.
جمال جیسے
ماشاءاللہ
لجپال
کمال. آپ کے آخر کا لے کر آئے ہیں, شروع میں بہت سارے آتے ہیں.
اب مائک پہ بولو تو کچھ اشارہ بھی مل جائے گا.
دو کے نات سے برادر اعلیٰ جو
کلام ہے, کوئی شعر پڑھ لیں جمال آخری, وہ کوئی شعر پڑھ لیں جمال والا. کیا مزے, ذوقِ نعت میں ایک شعر ہے, کیا مزے کی زندگی. آگے محمود بھائی یاد
نہیں آئے گا,
اب گردن تو ایسے ہلا رہے ہیں جیسے آپ کو پورا یاد آ گیا. کیا مزے کی زندگی ہے, کیا مزے کی زندگی ہے زندگی اور شاک کی, آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال. ورنہ مشہور کلام بھی ہے جو حاجی مشتاق نے پڑھا بھی تھا, مدینے والے میرے لچپال.
پہلا کیا ہے شعر اس کلام کا؟
آقا آقا بول بندے. چلے اب جو ہے وہ تا تے, مگر اس میں دیکھیں کہ ذوقِ نعت کا ایک مشہور کلام ہے وہ نہیں پڑھنا.
کیا پڑھتے بھی ہیں آپ شعر پڑھتے ہیں؟
چلے میں ادھر جو آئے پڑھنے چلے اور لوگوں نے اجازت دیتے.
چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ.
جو بنو پر ہے بہارے چمنا
اللہ. چلے محمود بھائی فوری,
اب تو فوری ہاں تینوں جو بھی,
ہاں تینوں میں سے چلے جو بھی. فخر آقا میں رضا, فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع.
فخر
نہیں ڈائریکٹ دوسرا مصرع پڑھنا ہے.
چل لکھا لا خانوں میں چہرہ تیرا.
اب پڑھ جی محمود بھائی. جی صحیح جا رہے تھے, اب محمود بھائی صحیح جا رہے تھے.
انہیں پڑھو تو
دوسرا بولا.
فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع.
لکھا لائے سلام خانوں نے چہرہ تیرا.
ماشاءاللہ. صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار. جلدی میں ہوں کہ ٹائم جا رہے. صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار. ذرا حافظ احسان بھی ہیں, اردو سے ناطقوں بھی ہیں, وہ بھی ہمت ان کی مدد لی جا سکتی ہے.
یہ جو ہے نا بعض اوقات حضرت جیسے آپ فرما رہے ہیں نا, یہ صحیح ہے, تحتل لفظ اس کو کہتے ہیں جیسے فوری طور پہ پڑھنا ہے. بعض اوقات ناطقوں کو اشعار جو ہے نا وہ جب طرز میں پڑھتے ہیں نا, ترنم میں پڑھتے ہیں تو پھر فوراً یاد آ جاتا ہے. ہاں بھائی یاد آ رہے ہیں محمود بھائی.
سر ہمارا سیگمنٹ یہی ہے نا, اس میں اسی طرح ترکیب ہوتی
ہے, یہ بھی ہونا چاہیے
اور اب تک چل ہی رہا ہے.
جی ماشاء اللہ.
کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے چمن,
کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے
گلستان عرب. صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں. جب رنگ سے بھولا ہے چمن گلستان عرب.
سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ,
آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا.
ماشاءاللہ.
سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آؤ میری یار سما جا
اچھا اب جو ہے وہ دوسرا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ پہلا مصرع پڑھنا ہے اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا
دیکھے اور اوروں سے بھی مدنی التجا
وسائل بخشش کا شعر
ہے
حج یہ بھی اس میں آتا ہے
سنت
اذن بھی آتا ہے
کاش کی مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا روتے روتے میں
اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا
سینے
للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا
مدنی مذاکرہ
آنکھوں میں میری آپ سما کے دیدار کی بے چین
بیتا
سے جب دعائے محمد
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد
اچھا اب جو ہے وہ شعر کا پہلا لفظ بتایا جائے گا اور آپ نے شعر پورا کرنا ہے مقبول
جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے رب اے رب غفار مدینے کا دی
بالیقین
اس کو تو جینے کا کرینہ آ گیا جس کے لب پر ہر گھڑی ذکر مدینہ آ گیا
اب جو ہے وہ شعر کے درمیان میں لفظ اس سے آپ نے کرنی ہے ترکیب معمولی
آئے معمولی سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یار
کمالے
حسن حضور ہے کہ گمان نقص
کمالے
وہ کمالے حسن حضور
وہ کمالے نہیں کمالے لے لام کے وقت بڑی ہے
کیا کمال جلد آخرت بنا لے کوئی
سوال.
مجھے ایک سوال پوچھنا کہ نا امیدی کفر ہے، لیکن جب بہت زیادہ نا امید آدمی کے پاس راستے نہ ہوں اور بار بار خیالات پریشانی کی طرف جا رہے ہوں اور وہ دین کی طرف بھی رغبت میں ہو، استغفار بھی پڑا ہو، لاہور بھی پڑا ہو، تو اس کے باوجود بھی اگر خیالات اس طرح کے آ رہے ہوں کہ انسان خودکشی کر لے، اور باہر کے معاشرے میں جس طرح کا حالات ہیں آج کل کہ کوئی بھی جو ہے ایمانداری سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سچ بولنے والے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟
اللہ اللہ، ہر صورت میں ناامیدی کو کفر نہیں کہیں گے، اس کا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب.
یعنی اللہ کی رحمت سے اس طرح مایوس ہو جانا کہ اللہ مجھے بخشے گا ہی نہیں یا بخش نہیں سکتا، تو یہ کفر ہوگا.
بخش نہیں سکتا یہ کفر ہے، اللہ مجھے بخش ہی نہیں سکتا، میں نے تو اتنے گناہ کیے کہ اب تو وہ بھی مجھے بخش نہیں سکتا، نعوذ باللہ. ایسی مایوسی مسلمان سے متصور نہیں ہے. تاہم وہ عبارت بہرحال یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ پاک بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اس لیے جتنے بھی بڑے گناہ ہوں انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سب کی توبہ ہے، سب گناہوں کا حل تو ہے نا. حقوق العباد بھی تلف کیے اس کا بھی حل ہے، نعوذ باللہ کو قتل کیا اس کا بھی حل تو ہے نا دنیا میں کے مسائل کا. مایوس نہیں ہونا چاہیے اور گناہ کرنا بھی نہیں چاہیے، گناہوں سے بچنا بھی چاہیے کہ اللہ چاہے تو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے تو اس کی پکڑ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ پاک مغفرت کرنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مذاکرے میں امیر اہل سنت سے یہ عرض ہے کہ حضور آپ کی خواب میں زیارت کرنی ہو، آپ سے ملاقات کرنی ہو خواب میں، تو اس کا کچھ وظیفہ، اس کا کچھ حل ارشاد فرما دیجئے.
خواب کی زیارتوں کو کیوں مطلب چکر میں پڑے آدمی، سکرین پر بھی تو ہم ایک دوسرے کو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا ویڈیو سوال ہوتا تو میں بھی دیکھ لیتا آپ کو. خواب تو ویسے بھی حجت نہیں، دلیل تو ہوتے نہیں خواب. اللہ کے نبی کو جس نے دیکھا حق دیکھا، باقی شیطان دوسروں کی شکل میں آ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک پیج پر سوال ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد شیشے میں دیکھا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
آئینے میں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ آئینے میں دیکھنا تو اچھا ہے، اس کی تو دعائیں بھی ہیں آئینہ دیکھنے کی.
علی حیدر سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے وقت گھر کے دروازے کھول دینے چاہیے، نہ کھولیں تو برا سمجھا جاتا ہے، ایسا ذہن رکھنا کیسا؟
پہلی بار سنا میں نے، دروازے کھول دینے چاہیے.
جی جی،
دوست دشمن جس کو آنا ہو آل الاؤڈ، تو ہم جیسا آدمی کیا کرے جس کو دشمن کا خطرہ ہو کہ مار ڈالے گا، تو دروازہ بند رکھنا پڑتا ہے ہم کو. تو یہ عوامی لگتی ہے بات.
فراز گل کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کام کاج نہیں کرتا، اس کے گھر میں اس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے، دو تین سال بعد اس بیٹی کی شادی کے لیے اگر کوئی شخص رقم جمع کرتا ہے اور اپنے پاس جمع کر کے رکھ رہا ہے، اور اس بچی کے والد کو اس لیے نہیں دیتا کہ اگر دوں گا تو وہ خرچ کر دے گا، تو اب کیا کیا جائے؟ زکات دینے والا زکات کی رقم اپنے ہی پاس جمع کر سکتا ہے؟
زکات تو فرض ہے اور وہ حقدار کو دینی ہے، جو زکات کا حقدار ہو اس کو مالک بنانا ضروری ہے. اس نیت سے کہ زکات اپنے پاس جمع کرتا رہے کہ میں فلاں کو دے دوں گا بعد میں، تو ذرا کہ جب ٹائم پورا ہو گیا تو زکات تو نکال ہی دینی ہوگی، فرض ہے، ورنہ تو جتنی تاخیر بلا وجہ کر رہا ہے یہ گناہ ہے.
کیا روزے کی حالت میں ٹائم پاس کرنے کے لیے افطار کے وقت پتنگ اڑا سکتے ہیں؟
توبہ استغفر اللہ، ٹائم پاس کرنے کے لیے یہی رہ گیا تھا کہ گناہ کے ذریعے آدمی ٹائم پاس کرے، پتنگ اڑانا تو گناہ کا کام ہے. اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، دینی کتاب پڑھے، پڑھنا نہیں بنتا تو نعت شریف سنے، تلاوت سنے.
افطار کے وقت مدنی مذاکرہ ہوتا ہے
الحمدللہ، اپنے یہاں تو مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھیں، معلومات بھی ہوگی. دعا افطار اور یہ بڑا پرزوک، یہ تو ایسے مطلب ہوتے ہیں کہ سارا سال ان کا صحیح بات انتظار رہتا ہے، یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں، اپنی اپنی بس تھنکنگ ہوتی ہے.
یہ بھی فیس بک پہ سوال ہے کہ کتنی کمزوری ہو کہ تراویح چھوڑنے کی رخصت مل جائے.
اب اس کا کوئی پیمانہ تو میرے پاس نہیں ہے، تراویح تو ذرا اگر کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، سنت موقع دا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا امیر علیہ سنت رمضان شریف میں مدینہ پاک گئے ہیں؟
الحمدللہ رمضان مدینہ نصیب ہوا ہے، پھر نصیب ہو اللہ کرے، بار بار نصیب ہو.
کہ ایک ہی حاضری اور
ایسا بھی ہوا ہے، ایک ہی با انہیں مدینہ اس طرح پہنچے کہ بس وہی حاضری پہلی اور وہی آخری ودائی، ایک بار ایسا
آیا ہے کہ وہ ہم آڈیو نہیں چلا رہے کہ میری 50,000 تنخواہ ہے، دو بچیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ میری بیوی بولتی ہے کہ جب تمہاری حیثیت نہیں تھی تو تم نے شادی کیوں کی، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس پر؟
تو اب تک انہوں نے کیا کیا فرمایا بیوی سے، ذرا خود اب صبر کرے، اگر پھر بھی نہیں مانتی اور جواب دینے میں اگر کوئی شریعت کی حد توڑی ہے تو پھر اس کی بھی توبہ ہے، کیونکہ اس طرح کے وہ تو جھگڑے گھروں میں بعض اوقات ہوتے ہیں، اس میں جوابی کاروائی نہیں ہوتی ایسی باتوں کی، تو آدمی صبر کرے. یہ اس طرح کی باتیں جو نا یہ رف ماحول کا پتہ دیتی ہیں، گھر میں ماحول رف ہے، اللہ کریم آسانی کر دے. ویسے بیوی کو ایسا بولنا نہیں چاہیے، یہ جو مقدر میں تھا وہ تو ہو کر وہ ہو گیا، بچیاں پیدا ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، اب چونکہ چنانچہ کرنے کی کوئی صورت ہے نہیں. مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے مطلب کہ جب کوئی پریشانی بھی آئے، مصیبت آئے، تو یہ نہ کہے کہ یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا، اس طرح کی باتیں نہ کرے، بلکہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ پاک نے جو مقدر کیا اللہ پاک نے جو چاہا وہ ہوا. اب جو تقدیر میں جوڑا لکھا تھا شادی لکھنی تھی، اللہ پاک کے یہاں تھا جو تھے، اور وہ اب بچیاں بھی پیدا ہوئی، ان کے مقدر میں تھا کہ وہ آپ کے گھر میں پیدا ہونا ہے ان کو، یہ ہو گیا تو اب نہ ہونا تو ہو نہیں سکتا نا. اس لیے یہ بالکل بیکار بات ہے، اور ظاہر ایسا لگتا ہے دل آزار بات بھی ہے، اور اس سے جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے. اس لیے بیوی بھی نہ بولے ایسی بات، اگر بالفرض کبھی بول دیتی ہے تو شوہر جوابی کاروائی نہ کرے، ورنہ جھگڑے اور بے سکونی. چپ چپ کا ہوا سن لے بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام زینب اتاریا ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، تو کیا وہ نزا کے عالم سے بھی واپس آتے ہیں؟
اللہ اللہ، محاورہ ہے. یوں بھی تو بولتے نئی زندگی مل گئی، یعنی وہ حادثہ ہو اور بندہ مرتے مرتے بچ جائے، یا سخت بیمار ہو اور سب لوگ سمجھے گا اب یہ گیا اور پھر کھڑا ہو جائے، تو بولتے اس کو نئی زندگی ملی. محاورے ہیں، اسی طرح کہ وہ نزا ضروری نہیں ہے، مرتے مرتے بچ گیا یا اس طرح، کوئی حرج نہیں کہنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
مگر اس طرح کے واقعات میں بعض لوگوں کی جو زندگیوں میں انقلاب بھی آ جاتے ہیں، وہ مطلب اس طرح کا جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے
جی
تو وہ پھر کافی اپنے آپ کو چینج بھی کرتے نظر آتے ہیں،
جو بس نصیب والے ہوتے ہیں
جی،
ورنہ تو یہ تو بہت سو کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہوگا کہ یہ اس طرح بال بال بچ جاتے ہوں گے، جس کو وہ نئی زندگی بولنا یا کہتے ہیں مطلب اس طرح، تو موت کے منہ سے واپس آنا یہ تو کئی ایک کے ساتھ ہوا ہوگا، چند بار میرے ساتھ بھی ہوا. ایک بار بہت پرانی بات ہے، وہ ٹرین کی پٹری سے ہم گزر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، شاید داؤد سمی سے بھی پہلے کی ہو سکتا ہے بات ہو کہیں، تو وہ پہلے وہ جو اس پل پر جہاں ٹرین چلتی تھی وہاں کوئی جیسے بالکونیاں بھی بنی ہوئی تھی، بالکونی، اتفاق سے ہم بالکونی میں آ گئے اور پتا بھی نہیں تھا شاید، وہ ٹرین ایک دم گزری وہاں سے، اور ہم بولے گئے یار نہیں تو کٹ جاتے ٹرین میں. اس طرح کا کچھ واقعہ بہت پرانا ہے، یعنی داؤد اسلامی سے بھی پہلے گئے. اس طرح کے اور بھی واقعات، پھر وہ لاہور کا تو مشہور واقعہ ہے کہ دشمن اپنے پلاننگ کے مطابق تو مجھے مار چکے تھے، وہ آپس میں وہ دے بھی دیا کہ مطلب جو مطلب ہم کو ٹارگیٹ ملا تھا وہ ہو گیا ہے، مار دیا الیاس کو، لیکن وہ خوش قسمت ہی کہ میں اس میں نہیں تھا کار میں، ان کی غلط فہمی، انہوں نے وہ بےچارے جو دوسرے تھے ان کو مار دیا، بس ان کا بےچاروں کا وقت پورا ہو گیا، میرے سانس باقی تھے، یوں میں بال بال بچ گیا، موت کے منہ سے نکل آیا، جس کا یہ محاورہ. جب بہر حال کہ کب تک بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، جب پیدا ہوا تو مرنا تو پڑے گا، اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. اسی طرح ایک بار میں کچھ چیزیں جو بیچتا تھا اپنی، کوئی وزن میری سائیکل پہ رکھا ہوا تھا، میں سائیکل پر روڈ کراس کر رہا تھا، یہ کھارا در کا واقعہ ہے، محمد شاہ سبزواری رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کا جو حصہ ہے پچھلا، جہاں روڈ ہے مین روڈ، وہاں میں سائیکل سے روڈ کراس کر رہا تھا اور ٹرک چڑھ دوڑا مجھ پر، اور یہ اللہ کی شان ہے میں گرا، میری سائیکل گری اور میری سائیکل کے پہیے سے ٹرک گزر گیا، پہیا پچک گیا، مجھے خراش بھی نہیں لگی الحمدللہ. لوگ جمع ہوئے اور مجھے کسی نے کہا کہ مولانا صدقہ دے دینا بچ گئے ہو. تو یہ جب تک موت نہیں آتی تو بس وہ آدمی بچتا رہتا ادھر سے ادھر سے ادھر سے، لیکن جب موت آتی ہے تو لاکھ پردوں میں چھپ جائے موت وہاں سے اچک لیتی ہے. اللہ کریم ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محترم، میں آپ کا مدنی مذاکرہ سماعت فرما رہا تھا، اس میں نفلی روزے وغیرہ جو بھی ان کے بارے میں حضرت صاحب نے فرمایا ہے
کہ اس کی نیت رات کو ہی کرنی ہوتی ہے، جیسا کہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا ہوتا ہے یا رجب شریف کا، معراج شریف کا روزہ ہوتا ہے. اس کی شام سے صرف نیت کرنا ایسے ہوتا ہے یا صبح جیسے سحری کھاتے ہیں ویسے رکھنا ہوتا ہے؟ اس بارے میں تھوڑی سی مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے کہ میں پوچھ لوں کہ شام کو ہی شروع ہو جاتا ہے یا صبح سحری کھا کے پھر روزہ رکھا جاتا ہے؟ یہ صرف نیت شام کو کی جاتی ہے، اس بارے میں مجھے فرما دیں.
سورج جب ڈوبتا ہے نا تو یہ دن کے روزے کا نیت کرنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. نیت کرنے کے بعد بھی رات بھر کھاتے پیتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سحری یہ شرط نہیں ہے. روزہ رکھنا ہو تو سحری سنت ہے، سحری کرنی چاہیے. بعض لوگ یہ بہادری کرتے ہیں کہ ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھا، تو یہ بہادری نہیں ہے بلکہ محرومی ہے کہ سنت سے محروم ہو گئے. اچھا تو یہ تو نفل کے لیے روزہ رکھنے کی نیت کا ٹائم مغرب سے جو شروع ہوا نا، غروب آفتاب سے، شام اس کو نہیں بولتے، سورج ڈوبنے سے، ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو کر یہ زہوہ کبرا تک ٹائم رہتا ہے. صبح بھی اگر فجر کے بعد سمجھو، سپوز کرو کہ 9 بجے آپ کو روزہ رکھنے کا ذہن بنا، تو اب اگر سورج یعنی صبح صادق جو روزہ بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد سے اگر جان بوجھ کر کوئی کھایا نہیں تھا، کوئی روزہ توڑنے والا عمل نہیں کیا تھا، تو اب روزے کی نیت ہو سکتی ہے. تو یوں نیت کریں کہ آج صبح سے میرا روزہ ہے، تو یوں بھی نفل روزہ ہو جائے گا. تو اب اس میں کب کس کی نیت کرنی ہے، اس کا وہ بہار شریعت سے ایک جزئیہ پڑھ کے سناتا ہوں. ادائے رمضان، جیسے رمضان جاری ہے، ادائے رمضان اور نظر معین اور نفل کے علاوہ، نظر معین میں فکس منت کہ میں فلا دن کا، فلا جمعرات کا، فلا پیر کا، یا اس مہینے میں 4 پیر شریف جو آئیں گے اس میں میں اللہ کے لیے، اس نے منت مانی کہ میں اللہ کے لیے اس کے 4 پیر کے مجھ پر روزے ہیں، یا 4 پیر شریف کے میں روزے اللہ کے لیے رکھوں گا، یہ منت اس نے مانی تو فکس دن کی منت ہوئی، جس کو نظر معین کہتے ہیں. اور نفل تو ادائے رمضان، جیسے روزے چل رہے ہیں رمضان کے، ادائے رمضان اور نظر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے، مثلا قضاء رمضان اور نظر غیر معین، اور یعنی کہ بس میں روزے رکھوں گا، 4 روزے رکھوں گا، 5 روزے رکھوں گا مجھ پر اللہ کے لیے، 5 روزے اگر میرا بچہ شفا یاب ہوا، تو یہ نظر ماننے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے کان سے سنے، اور جس چیز کی منت مانی اس طرح کی کوئی عبادت فرض یا واجب ہو. تو روزے کی عبادت تو فرض ہے نا، تو اس طرح اس کی غیر معین منت بھی صحیح ہے، لیکن اس کی یعنی کہ قضاء رمضان اور نظر غیر معین یعنی جو فکس نہ ہو، اور نفل کی قضاء یعنی نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا اس کی قضاء، اور نظر معین کی قضاء، اور کفارے کا روزہ، اور حرم میں شکار کرنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہوا وہ، اور حج میں وقت سے پہلے سر منڈانے کا روزہ، اور تمتع کا روزہ، ان سب میں عین صبح چمکتے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اس معین یعنی فکس روزے کی نیت کرے، اور ان روزوں کی نیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے پھر بھی ان کا پورا کرنا ضرور ہے، توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، اگرچہ اس کے علم میں ہو کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے یہ وہ نہیں بلکہ نفل ہوگا. یہ سب یاد نہیں رہا ہوگا، لیکن جب اس کی ضرورت پڑے تو دارالافتاء اہل سنت سے معلوم کر لیں، یا بہار شریعت کا حوالہ نوٹ کر لیں کہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 971 مسئلہ نمبر 27.
فیضان رمضان میں بھی تفصیل لکھی ہوئی.
صلو علی الحبیب.
حضور آپ نے ابھی بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو کا اثر سورہ فلق اور ناس پڑھ کر اس طرح اتارا گیا، تو حضور میری بیٹی کو جادو یا کوئی جن کا اثر ہے تو وہ اچانک رونے لگتی ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب اسے چپ کیسے کروانا، تو اس کو چپ کرنے کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں۔
اللہ اللہ، ویسے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بڑی طاقتور صورتیں ہیں، جادو جن کا توڑ اس سے ممکن تو ہے، لیکن اب اس کے پھر شرائط ہوتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانے کہ آپ کو اس کے مخارج وغیرہ کا بھی، تو خیر اگر کوئی بھی جیسے یہ صورتیں پڑھ کے دم کرے، بچے کو نظر لگ گئی ہے یا جادو کا اثر ہے یا جن کا اثر ہے، اللہ چاہے تو فائدہ ہو سکتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اور وہاں دم کا تذکرہ نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے اور وہ صورتیں وہ وحی نازل ہوئی اور ایک ایک آیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، پڑھتے اور وہ گانٹ گیارہ گرے، گیارہ گانٹ ان لوگوں نے جنہوں نے جادو کیا تھا وہ باندھی تھی، تو ایک آیت پڑھتے تو ایک گانٹ کھلتی، دوسری پڑھتے دوسری گانٹ کھلتی، تو ان دونوں صورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں، تو گیارہ آیتیں پوری ہوئی تو اب یہ ایک ایک کر کے وہ گیارہ گانٹھیں جو تھی وہ بھی کھل گئی، جادو کی گانٹھیں۔ جب جادو کی گانٹھیں کھل گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو نے شرارت کی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تین تین بار سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھ کے دم کرنا یہ اور اچھا ہے، جادو پر، جن پر، یا اپنے نظر لگ گئی ہے بڑے کو یا بچے کو، اللہ چاہے فائدہ دے سکتا ہے، پڑھنا سیانہ ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اس سجود کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مکمل دعا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔
تو دو سجدوں کے درمیان ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہری ہے، اس وقفے میں، اس پیریڈ میں، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، کہہ لینا مستحب ہے، ترجمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے عربی میں۔ نماز کے احکام پیج نمبر 16 سے میں نے آپ کو عرض کیا، تو اس میں ایک سبحان اللہ جتنا بیٹھنا بھی ہو گیا اور یہ واجب بھی ادا ہو گیا اور دعا بھی ہو گئی، اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل ان کا لقب کیا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ اور ابو الضیفان، مہمانوں کے والد یا مہمانوں والے، ابو الضیفان، ابو الضیفان اور خلیل اللہ، خلیل اللہ بہت مشہور لقب ہے آپ کا، اللہ کے دوست۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشہور لقب ہے ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا، یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اگرچہ ذبح نہیں ہوئے پھر بھی چونکہ یہ تیار ہو گئے تھے تو ان کا لقب ذبیح اللہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی مذاکرے میں مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، یا سیدی مدنی فلتا فرمائیے کہ نماز کی حالت میں جھومنا یا نماز کی حالت میں ہلنا، کیا یہ نماز میں درست ہے؟ اور یا سیدی نماز میں جو سنت ہے ہاتھ باندھنے کی وہ کدھر ہے اور کس طرح ہے؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ باندھنے میں بھی بڑی غلطیاں ہیں، اس حوالے سے اصلاح کے مدنی پھول عطا فرما دیجئے، بے حساب مغفرت، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے۔
نماز میں دائیں بائیں جھومنا، جھومتے ہیں لوگ تراویح میں، خاص کر جھوم رہے ہوتے ہیں قراءت میں، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے نماز میں جھومنا۔ اور سجدے میں جاتے، یعنی کبھی قیام میں جیسے کبھی سیدھے پاؤں پر، کبھی الٹے پاؤں پر وزن دینا، یہ مستحب، اس کو تراوح بولتے ہیں، ہاں ہے آخر میں تراوح، اور تراوہ میں یہ بھی ہے کہ جب سجدے میں جائے تو سیدھے پاؤں کی طرف زور ہو، جب سجدے سے اٹھے تو الٹے پاؤں پر زور دیتے ہوئے اٹھے، یہ تراوہ ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے. اور دائیں بائیں جھومنا نماز میں یہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ کام ہے. ہاں ہاتھ باندھنے کا یہ ہے کہ ناف کے نیچے، حنفیوں میں یہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور مضبوطی سے باندھے دبا کے، کہ نفس جو ہے نا یہ اوپر چڑھ کے دل میں وسوسے نہ ڈال سکے، اس طرح کا کچھ اعلی حضرت نے فرمایا ہے، تو تھوڑا دبائے اس کو. اور تین انگلیاں کلائی پر ہوں، یہ چھوٹی اور انگوٹھا یہ اگل بغل، اس طرح، یہ مرد کے لیے یہ طریقہ. اور یہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور اس کو تھوڑا زور لگائے. اور عورتوں کے لیے یہ کہ یہ عورتوں کے لیے اس طرح ہے ناف، یہ اپنے سینے کے نیچے، چھاتی کے نیچے یہ اس طرح، اور یوں انگلیاں اس کی. جو مرد کا طریقہ ہے اس میں اور اس میں فرق ہے عورتوں کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں یہاں پہ ڈائی کا کام کرتا ہوں، جو کہ 50 پیس 100 پیس جو بھی ہے وہ مال کے مطابق، وہ جو ہمارے اسٹیٹ جو کہتے ہیں اس کے مطابق جو کرتے ہیں ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد میں ڈائی کرتا ہوں. بعض اوقات اگر 100 پیس میں سے اگر 2 پیس خراب ہو جائیں تو اس کا حل کیا ہے، کیا مطلب کیا کیا جائے، اس کے بعد نشاندہی کیے جائے یا جانے دیں؟
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ہمارے کو کٹنگ کے لیے چمڑا دیا جاتا ہے، اس میں سے سیٹ کہتے ہیں کہ 100 پیس نکلنے چاہیے، بعض اوقات وہ کمپنی سے ہی چمڑا خراب آتا ہے، اس میں سے 80-85 پیس نکلتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں، چمڑے میں سے خراب کٹنگ کر دیں یا سیٹ کو اس چیز کی نشاندہی دیں کہ اس میں سے 100 پیس نہیں نکل سکتے؟ اس بارے میں ہماری شہری رہنمائی فرما دیجیے.
وہ بھی 98 والے جو 98 کا سوال کیا نا، تو اس میں جتنے بھی 98 97 جو بھی کمی ہے وہ سیٹ کو بتانی پڑے گی، اس کو چھپائیں گے تو دھوکا ہوگا، گناہگار ہوں گے. اسی طرح خراب چمڑے کے پیس بنانے سے تو وہ نقصان ہوگا اس کو، سیٹ کو، تو اس لیے وہ بھی بتا دیا جائے کہ اس میں نکلیں گے 80 جو بھی یعنی کہ حساب بنتا ہو، اس میں خراب چمڑے کی وجہ سے یہ بنانے سے آپ کو نقصان ہوگا. یہ سارا جو بھی اس میں دھوکا کچھ بھی نہ دے، کلیئر کٹ جو بھی یہ بات وہ رکھ دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جیسے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو تھا جیسے کہ میت کو دفنانے کے بعد ہم لوگ نکل جاتے ہیں باہر کی طرف، اور ایک بندہ جیسے کہ رک کے یہ بولتا ہے بنت ساجد 3 دفعہ، تو اس کے بارے کے اندر تھوڑی سی میرے کو معلومات چاہیے.
بنت ساجد بھائی، ہر میت میں اگر ایسا بولتے تھے تو نئی چیزیں میرے لیے،
شاید مثال دے رہے ہوں گے کہ
تلقین بھی اکیلا اس کو قبرستان میں چھوڑنا ہی ضروری تو نہیں ہے، تلقین میں تلقین اور چیز ہے. اور یہ شاید ان کو یوں ہی کسی کی اس میں گئے ہوں گے تو اس لڑکی کا نام ہوگا، ساجد کی بیٹی ہوگی وہ، تو پورے اس میں تو اور بھی الفاظ ہیں، وہ پڑھی جاتی ہے تلقین. تو یہ اگر یہ آپ کے سوال میں مراد تلقین پڑھنا ہے جب تو وہ یہ جائز ہے. نماز کے احکام میں مدنی وصیت نامہ اس میں بھی تلقین لکھی ہوئی ہے، بہار شریعت کے جلد پہلی چوتھے حصے میں بھی تلقین کے الفاظ لکھے ہوئے، اس کے مطابق تلقین پڑھنا یہ کافی مفید ہے، اس کے بھی فضائل ہیں، لیکن عام طور پہ تلقین جو ہے وہ پڑھی نہیں جاتی، پڑھنی چاہیے. دعوت اسلامی کے ماحول میں تو اسلامی بھائی عام طور پہ پڑھتے ہی ہے تلقین، اذان دیتے ہیں قبر پر، یہ بھی بڑی مفید ہے، اذان کا بھی بڑا فائدہ ہے، دینی چاہیے.
زکوٰۃ کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ ہم زکوٰۃ کو کیسے ادا کریں، اس میں بہت ساری کمپلیکیشن ہے لیکن آسان الفاظ میں ہم اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟
اس پر دارالافتاء سنت سے پورا ایک پمفلیٹ نکلا ہوا ہے کہ کن کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اور کس طرح زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو وہ پمفلیٹ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اسے آپ حاصل کر لیں، اس میں دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ بآسانی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا.
میرا امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ ہم ٹائل بیچتے ہیں جو اور امپورٹڈ ٹائل آتے ہیں، اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہو جیسے دوسرے ناموں سے ہوتا ہے، مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، وہ پیچھے پرنٹ ہوتے ہیں. اب اس کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرمائے کہ ان کا لگانا کیسا. اور امیر سنت سے یہ بھی میرا سوال ہے کہ یہ زمین پہ بھی لگتے ہیں، باتھ روم میں بھی آتے ہیں، یہ مقدس نام ہوتے ہیں، اس پہ پیچھے پرنٹ ہوتے ہیں، اصل میں یہ باہر سے آتے ہیں، اس کا کوئی لوگو نہیں ہوتا، پیچھے جب آتا ہے مال تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے. دوسرا امین سنت سے یہ سوال میرا یہ ہے کہ آج کل ہماری بڑی مارکیٹوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے مارکیٹ کا ریٹ بھی نہیں ہوتا، اس سے کم میں وہ لوگ ریٹ دے دیتے ہیں، جب وہ بندہ ڈیل ہو جاتا ہے اور بندہ بھی لے لیتا ہے فوراً مال، لیکن جب وہ گھر لاتا ہے اس میں سے وہ اس کا مال جو ہے نا کافی کم نکلتا ہے، اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے اس کو جب پتا چلتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو پورا مال دیا ہے. اس کے لیے شرعی رہنمائی فرما دوں.
دوسرا والا تو بالکل واضح ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور دھوکہ دہی ہے، تو کم مال دیا ہے تو وہ اس کو واپس دینا ہوگا، جتنا مال کم رکھا ہے نہ گناہگار ہوں گے. اور جو پہلی والی صورت ہے یہ تو بہت زیادہ اس میں برحال یہ باتھ روم کے اندر آپ کس طرح کے مقدس نام ہیں، کس زبان کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یہ صورتیں بنیں گی. برحال اس کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے یہ یا تو اسے لگا ہی نہیں جائیں، اور اگر ہیں ہی تو پھر ان کو زائل کرنے کی، یعنی کسی چیز سے ہٹانے کی اس کی ترکیب بنائی جائے، پھر اس کے بعد ہی کسی جگہ پر لگائے جائیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بنے ہوئے نعل پاک استعمال فرمائے؟ چمڑے سے بنے ہوئے. سوال نمبر دو، جس کی روح قبض ہو رہی ہو کیا اسے فرشتے نظر آتے ہیں؟ جی ہاں نظر آتے ہیں. سوال نمبر تین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جو مبارک دور تھا اس میں جب وہ کس چیز کے ذریعے پانی ٹھنڈا کیا جاتا تھا؟ مشکیزے کے ذریعے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت ظہور حسین اتاریہ کراچی، بنت عبدالرسول حیدرآباد، بنت عبدالقیم ٹنڈو جام، عبدالرحمن اتاری ملتان شریف، بنت منیر اتاریہ رائے ون مصطفیٰ آباد، بنت محمد احمد اتاریہ رحیم یار خان، فرقان اتاری حاصل پور. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازی نکلنے والا نام بنت محمود اتاریہ کراچی، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو کہ مکتبات المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات، جس میں اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، ذبیح اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ سوال نمبر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ایک لقب بتائیے. سوال نمبر تین، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا نام بتائیے. کھجور روٹی تحریک، جو کہ کل امیر سنت نے جب اس کی ترغیب دلائی تھی پرسوں، تو 7 رمضان المبارک کی کارکردگی حاضر خدمت ہے. اسلامی بھائیوں کی تعداد جو ہے وہ آدھی روٹی، پونی روٹی یا ایک روٹی، تو اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے 754، اور کھجور روٹی سے سحری کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے 306، جبکہ اسلامی بہنوں کی جو تعداد ہے ایک روٹی ماں کھجوریں وہ ہے 686، اور آدھی پون روٹی ماں کھجورے کھا کر سحری کرنے والے اسلامی بہنوں کی تعداد ہے وہ 258. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
محمد.
اللہ قفل مدینہ والا بھی ہے کہ نہیں کارکردگی؟
نہیں,
پچھلے برسوں میں تو پچھلے سال بھی شاید, اب وہ کرونا کی وجہ سے سارا نظام تبدیل ہو گیا نا, تو مائے قفل مدینہ بھی ایک تعداد لگاتی تھی. تو چلو اب وہ پون اب یعنی کہ پاؤ چوتھائی مہینہ تو اب رخصت ہو گیا بقیا حصہ, تو اب اس کو مائے قفل مدینہ بولے کیا بولے نہ, اب اسے اگر کوئی شروع کرتا بھی ہے تو چلو فائدہ تو ہے قفل مدینہ لگانے کا, کہ بری بات سے تو ہمیشہ بچنا ہی ہے, فضول باتوں میں بس فضول باتوں سے بھی بچنا ہے, فضول باتیں نہ کرے, اس سے بچنے کے لیے طریقہ ہی یہ بھی ایک ہے کہ آدمی لکھ کر بات کرے, تو تھوڑا لکھے گا, اتنا زیادہ لکھا نہیں جائے گا, لکھ کر جہاں ماحول ہو اس طرح کا کہ چلتی ہو لکھ کر گزارا ہو جا سکتا ہو, یا بولنے کے اشارے سے بات کرے تو اس میں بھی الفاظ سے بچت تو ہو جائے گی, لیکن اشارہ بھی فضول ہوتا ہے, اشارہ برا بھی ہوتا ہے, گناہوں بھرا بھی ہوتا ہے, اشارے ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو یہی کہ مطلب فضول اشارے بھی نہ کرے, اور اشارے سے اگر سمجھا سکتا ہے تو سمجھا دے, اور جہاں ضرورت ہے وہاں زبان سے بات کر لے. تو بہرحال یہ کہ ماہ قفل مدینہ آج سے جو شروع کرے, ہم اس کو بھی ماہ قفل مدینہ کا ہی نام دے رہے ہیں, پورا یعنی کہ پورا رمضان تو کاؤنٹ نہیں ہوگا, ثواب تو اللہ دینے والا ہے, اور چپ کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے کہ ضرورت کی بات بھی نہ کرے بندہ, کر رہی نہیں بات نہیں, نیکی کی دعوت دینا یہ ماہ قفل مدینہ کے منافع نہیں ہے, ہٹ کر نہیں ہے, بلکہ نیکی کی دعوت تو بڑھا دے ثواب ملے گا, اور درود شریف پہ خاموش ہے کہ درود پاک پڑھ سکیں گے, تلاوت کر سکیں گے, ورنہ گپ شپ میں ٹائم پاس کرتے ہیں رمضان میں بھی, تو یہ معاذ اللہ وقت اتنا قیمتی وقت انمول وقت یہ ضائع ہو جاتا ہے, تو آج سے ماہ قفل مدینہ کا بھی انشاءاللہ آغاز, اس کی بھی کارکردگی جمع کروائیں, جنہوں نے نیتیں کی ہیں وہ اپنے اپنے نام شعبہ اصلاح اعمال کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں, وہ آگے بڑھائے نام, اور جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کے مطابق کل اگر ہم کو فگر مل گیا ماہ قفل مدینہ منانے والوں کا, تو انشاءاللہ اس کو بھی کل ہم وہ بیان کریں گے. اب میرا تو بڑا ذہن بنتا ہے, اب میں بولتا اتنا ہوں, گھنٹوں آدمی بولے پھر اس کو ایک دم بریک لگانا یہ مشکل ہوتا ہے, پھر جہاں بچے ہوتے ہیں نا وہاں بھی بہت بڑا یعنی کہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی مطلب وہاں چپ رہے, چلو ضرورت ہے ان کی بات کا جواب دیا, وہ شرارت کرتے ہیں ان کو چپ کرنے کے لیے بات کی, سمجھایا ان کو, یہ سب قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے, لیکن پھر کچھ نہ کچھ اس میں زوائد داخل ہو جاتے ہیں, یہ ایک پرابلم ہے. تاہم میں ذہن بناتا ہوں, نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ماہ قفل مدینہ پہلا نام میرا لکھ لو انشاءاللہ, اور دعا بھی کرے کہ میں لگا پاؤں اور مجھے ایسا ماحول میسر آئے کہ میں بس لگانے میں کامیاب ہو جاؤں قفل مدینہ.
ہاں جی, فضیل کا میسج آیا ہے کہ پچھلے سال تو ترکیب تھی اس کی, اور انشاءاللہ الکریم اس بار جو وہ ترکیب کر لیتے ہیں
آج سے.
آج سے
اب مجھے بھی بیچاروں نے پیغام دیا تھا, تو اب وہ بھی ذہن سے نکل گیا تھا مجھے, بعد میں جب میں یہاں سے اٹھا نا تو پھر یاد آیا, میں نے کہا حاجی فضیل کا پیغام یاد ہے, میں نے کہا انہوں نے تو کہا تھا, اب چلو اللہ کا کرم ہے کہ یاد آ گیا الحمدللہ.
حاجی فضیل کا میسج ہے, یہ بھی نیت کر رہے ہیں, انہوں نے نیت کی.
اچھا, ہمارے رکن شورا حاجی فضیل بھی ماہ قفل مدینہ کی نیت کر رہے ہیں, اور الحمدللہ انشاءاللہ جو جو بھی نیتیں کریں وہ اپنے نام جو ہے وہ بھیج دیں, اور انشاءاللہ کل اس کی کارکردگی ملے گی تو پیش کرتے رہیں گے, کارکردگی سے یہ فائدہ ہوتا ہے, تعداد ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملتی ہے, اخلاص سے کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے.
انشاءاللہ الکریم میں بھی کوشش کروں گا,
اگر کوشش ہم لوگ سب ہمارا زمانہ ہے, کوشش ہے, کوشش ہی کر سکتے ہیں, تو ضرورتاً بات کرنا یہ ماہ قفل مدینہ خلاف نہیں ہے. اب ماں بیچاری کچھ بولتی ہے آپ یوں یوں کر رہے ہیں, ماں کا دل دکھے جا رہا, تو یہ ماہ قفل مدینہ تھوڑی ہے, ماں نہیں سمجھتی آپ زبان سے بات کرو, باپ نہیں سمجھتا زبان سے بات کریں, چھوٹا بچہ اس کو کیا اشارے کرو گے یار؟ تو ضرورت جو بات ضرورتن کی گئی تو وہ ماہ کفل مدینہ خلاف نہیں ہے. ہم جو فضول باتوں کے جو بنڈل باندھ باندھ کے جمع کر رہے ہوتے ہیں نا, مین بس وہ عادت نکالنا مقصود ہے, اور سارا سال بلکہ ساری زندگی کفل مدینہ لگنا چاہیے, اللہ نصیب کر دے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم.
دعاء رمضان
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی
محمد. اللهم سلمني
سلمني
من رمضان
من رمضان
وسلم
وسلم
رمضان لي
رمضان لي
وسلم
وسلمه
مني
مني.
اے اللہ
اے اللہ
مجھے رمضان المبارک میں
رمضان المبارک میں
یہ تھوڑی غلطی ہوئی ہے, وہ سلم کہہ دیا آخری میں ہے وہ سلم ہوں
سلم.
تو چلو دوبارہ پڑھ لیں. دعائے رمضان رمضان المبارک میں رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے. آئیے مل کے پڑھتے. اللہم
اللہم
سلمنی
سلمنی
من رمضان
من رمضان
وسلم
وسلم
رمضان لي
رمضان لي
وسلمه
وسلمه
مني
مني.
اے اللہ
اے اللہ
مجھے رمضان المبارک میں
رمضان المبارک
سلامت رکھ
سلامت رکھ,
اور رمضان المبارک کو
اور رمضان المبارک کو
میرے لیے
میرے لیے
سلامتی والا بنا
سلامتی والا بنا,
اور اسے
اور اسے
مجھ پر
مجھ پر
سلامتی کے ساتھ
سلامتی کے ساتھ
گزار
گزار.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر ان بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب
الیک
سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک
واتوب الیک.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.